أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاوت سے انشاءاللہ شروع کریں گے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے 21ویں پارے کا آغاز کریں گے چھوٹی سی بات میرے آپ کے ریمائنڈر کے لیے کہ ہم نے آخری سیڑھی کے پہلے سٹیپ پہ قدم رکھ دیا اگر ہم سب دیکھیں تو انسان کی زندگی کے تین مراحل ہوتے ہیں نا بچپن جوانی اور بڑھاپا مجھے ایسے لگتا ہے کہ پہلے 10 پاروں میں ہمارا بچپن چل رہا ہوتا ہے ذہنی طور پہ بھی اور فہم کے اعتبار سے بھی پھر 11 سے لے کر 20 پاروں تک ہماری جوانی ہوتی ہے اور صورتوں کی ترتیب بھی کچھ ایسی ہے کہ جس میں ایمان کو بوسٹ اپ کرنے والی صورتیں ہیں اور 21ویں سے لے کر اب 30ویں تک ہمارا بڑھاپا ہے ہم سب نیچے کی طرف جائیں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان میں اوپر کرے اور ایک ایک لفظ سے فائدہ لینے والا بنا دے پچھلے پارے میں 20ویں پارہ جو ہم نے پڑھا اس میں دیکھا تھا کہ کس طریقے سے لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جب اللہ کا حق نہیں پہچانا جاتا نا تو پھر اس سے مختلف مشکلات پیدا ہوتی ہیں پھر انسان اللہ والی خوبیاں دوسروں میں ڈھونڈتے ہوئے ان کے پاس بھی جاتے ہیں اور اسی طرح سے وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کے تذکرے پیچھے ہوئے آج ہم اللہ کی توفیق سے 21ویں پارہ شروع کریں گے اس کو پچھلے پارے کے ساتھ جوڑ لیجئے جب لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے نا تو پھر اس کے آگے کھڑا ہونا جس کو ہم اسلام کی اصطلاح میں نماز پڑھنا کہتے ہیں وہ بھی ایک رسم بن جاتی ہے تو اس پارے کا تھیم ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز برائی اور منکر سے روکتی ہے نماز کیا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور نماز اور فحش اور منکر ساتھ نہیں رہتے یاد رکھیے کہ مثالی گھرانوں کی باتیں ہم پڑھیں گے اس پارے کے اینڈ پہ ایسے گھروں سے غنا کی نہیں قرآن کی آوازیں آتی ہیں غنا گانے کو کہتے ہیں. اس بارے میں ہم فحش اور منکر کی کافی ساری چیزوں کو دیکھیں گے, اور ہم نے اس کو اس سوچ کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ہم نے نماز اور قرآن سے غنا اور زنا کا علاج کرنا ہے. اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنی ہے, پابندی سے پڑھنا ہے, اور نماز پڑھنے والا کبھی بھی غیر مہذب نہیں ہو سکتا. ہر بری حرکت سے نماز انسان کو روک دیتی ہے. اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ نماز کیا ہوتی ہے, پارے کی جھلکیاں دیکھیے گا. سب سے پہلے جس موضوع پہ بات ہوگی, نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے. غیر مسلموں کو دلائل سے قائل کیجئے, یعنی جوش اور جذبات میں آنے کی بجائے ان کو دلائل دیجئے تاکہ وہ اللہ کو پہچانے. قرآن اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے, اصل کتابوں سے کوئی مٹا بھی دے تو سینوں سے نہیں نکل سکتا. موت کے بعد کفار کو عذاب اور مومنوں کو جنت کی خوشخبریاں. توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا کیا فرق ہے؟ احسان کے بدلے احسان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کائنات کا ہر ذرہ دعوت فکر دیتا ہے, اور اعمال کے مطابق ہی فیصلے ہوں گے. اس کے بعد سورۃ لقمان میں ہم حضرت لقمان, جو اللہ کے ایک نیک بندے تھے, ان کے کردار کے ناطے سے کچھ چیزیں سیکھیں گے. وسیع کائنات, مختلف زبانیں اور مختلف رنگ سورۃ روم میں سے ہمیں دکھیں گے. اپنے دلوں میں جھانکنے کی دعوت ہے اس بارے میں. دکھ درد میں اللہ کو پکارنا اور نعمتیں ملنے پر بھول جانا, یہ ناقدری اور ناشکری کے سوا اور کچھ نہیں. صلہ رحمی کی تاکید ہے اس میں. اللہ کے دین میں جم جاؤ, مستحکم ہو جاؤ. نا امیدی کے اندھیروں میں امید کے اجالوں کی بات ہے. اور لہو و لعب, موسیقی اور لغو باتیں کیا ہوتی ہیں, اس کو دیکھیں گے. اور اللہ کے فیصلے ٹلتے نہیں ہیں, اللہ جو چاہتا ہے کر کے رہتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں پہلی ہی آیت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اے نبی, تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرح وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے. پہلا حکم, آپ کے اوپر جو وحی آ رہی ہے اس کو پڑھ کر سنائیں. یہ کیوں کہا کہ پڑھ کر سنائیں؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ان کو دے دو قرآن, یہ گھروں میں جا کر پڑھ لیں؟ اس لیے کہ قرآن کا مزاج پڑھنے والا نہیں, سننے والا ہے. یاد رکھیے کہ قرآن ایک کلام ہے, اور کلام والی باتیں لکھ کر کوئی دے دے تو نہ اس میں ایکسپریشنز ہوتے ہیں نہ فیلنگز ہوتی ہیں. تو آپ کے میرے لیے یہ اس بات کی خبر ہے کہ جتنا مرضی گھروں میں بیٹھ کر خود قرآن پڑھ لے, دل کے تار ویسے نہیں چھیڑے جاتے جیسے قرآن کو سن کر دل پر اثر ہوتا ہے. دوسری بات, اور نماز قائم کرو. یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے, اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو. بہت بڑی خبر ہے اس ایک آیت میں, ہم سب کی توجہ چاہتی ہے. الحمدللہ بچپن سے نماز روزہ ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے. بہت سارے نہیں بھی پڑھتے, لیکن الحمدللہ پھر بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں. لیکن نماز کا جو ایک اثر, ایک آفٹر ایفیکٹ ہے, وہ کیا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. آج ہم فتنوں کے جس دور میں جی رہے ہیں, آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ بے حیائی ہے. اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق نمازی ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ فحش ہماری زندگیوں میں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی, فلاں شخص نماز پڑھتا ہے لیکن چوری نہیں چھوڑتا. آپ نے فرمایا, ان قریب اس کی نماز اس کی یہ برائی چھڑا دے گی. یہ مسند احمد کی روایت 447 نمبر کی ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کو اور ہماری سوسائٹی کو دیکھ کر کیا لوگ یہ گیس کر سکتے ہیں کہ یہ نمازی سوسائٹی ہے؟ بتائیے کہ جہاں نماز ہوگی وہاں ویلنٹائن ڈے کے نام پر گندی اور ناپاک باتیں ہوں گی؟ پچھلے 5 سال میں وہ تبدیلیاں آ گئیں ہمارے اس ملک میں جو شاید پچھلے 100 سال میں بھی نہیں آئی تھیں. سوشل میڈیا اور سیلولر فون نے دھوم مچا دی. ایک ایک نہیں, دو دو فون ہاتھوں میں. اور جب اتنا زیادہ انٹریکشن ہوا کہ باہر کی دنیا سے رابطے مضبوط ہوئے, تو اس کا نتیجہ کہیں ویلنٹائن ڈے, تو کہیں پہ تھینکس گیونگ, اور کہیں پہ وہ چیزیں جو اپنے ملکوں میں کسی ایک رکھ رکھاؤ سے منائی جاتی ہیں، کہیں اس میں چڑیلوں کا دن ہے اور کہیں اس میں کرسمس کے نام پہ، چلے کرسمس تو ہم بچپن سے ہی دیکھتے ہیں لیکن اتنی دھوم دھام سے نہیں مچتی تھی، اور کرسمس کا کیک تو لوگوں کو آپ نے بہت دفعہ کاٹتے دیکھا ہی ہوگا، ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کسی کو کیک کاٹتے نہیں دیکھا ہوگا، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ آج ہم درد کے ساتھ اگر اپنے اس ملک اور اس امت کے لیے چند آنسو بہا سکیں تو بہانے کی ضرورت ہے، کہنے کی ضرورت ہے اس بات پہ کہ ہماری نمازیں ہمیں آج نہیں روک رہی. وجہ کیا؟ نماز پہ غور و فکر نہیں، نماز کا ترجمہ نہیں پتہ، نماز میں کس سے بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کس طریقے سے ہے. اور جو باہر کی دنیا میں نمازیں ہیں، ذرا اس کا ایک نقشہ دیکھیے گا. ہمارے مرد جو مسجدوں میں نماز پڑھ کر آتے ہیں، اس میں کہیں ایسی نماز تو نہیں؟ یہ والا ذکر اللہ اکبر والی نماز ہے. آپ کو اس نماز کی چھوٹی سی جھلکی کو دیکھ کر کیا لگا؟ یہ نماز روکے گی برائی سے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. دل کی تختی پہ یہ بات لکھ کر جائیں، جب نماز زندہ ہوتی ہے تو وہ برائیوں سے روکتی ہے. کسی مردے کے پاس بیٹھ کر کوئی زنا بھی کر لینا تو مردہ کبھی نہیں روکے گا. بالکل اسی طرح سے جب ہماری نمازیں مردہ ہو گئیں تو برائیاں اور بے حیائیاں رک گئیں. صحابہ کرام کے دور میں اس کا تصور تک نہیں تھا کہ کوئی نمازی بھی ہو اور بے حیائی کے کام کرے، دیکھے، سنے اور بولے. آج لوگوں کو منہ سے کہنا پڑتا ہے غلط حرکت کرنے کے دوران، مجھے اتنا برا نہ سمجھو، ویسے میں پانچ وقت کی نمازی ہوں. ایک سسٹر نے ایک موقع پہ کندھے اچھالتے ہوئے یہ بات کہی اور میں نے بھی سنی. کہنے لگے ہمارے حال الیے پہ نہ جائیں جو ہم خوشی کے نام پہ کر آ رہے ہیں، یہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم نماز پڑھتے نہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں. تو ایسی نمازیں ہیں، ہمیں سے ہر ایک اپنی نماز کی کیفیت کو چیک کرے. بلیف می، یہ 10 پارے رہ گئے ہیں پیچھے، اپنی نمازوں کے پیچھے پڑ جائیں. آپ کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ آپ کی نماز اس کی چگلی کھاتی ہے. آپ گناہ اور بےہودگی کی محفل میں بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے، اس کا فیصلہ آپ کی نماز کروائے گی. اور اپنے بچوں کو شروع سے نماز کی طرف توجہ دلائیں، ترجمے پہ بھی غور کریں. آج اس امت جس کو اللہ نے مسلمان بنایا تھا اور ایک باعزت قوم بنایا تھا، اس کا حال یہ، لوگ نماز پڑھیں نہ پڑھیں کسی کو فکر نہیں. آج بھی کچھ فگرز ہیں ہمارے اس پیارے سے ملک کے بھی کہ شاید 90% لوگ پانچ وقت کے نمازی نہیں ہیں. سارے پڑھے نا تو یہ خبر اخبار میں نہیں چھپے گی، یہ آسمان سے رزق برسے گا. آج ہمارے ملک کی برکتیں کیوں گئیں؟ مہنگائی کیوں ہے؟ ریسورسز موجود ہیں، اس کے باوجود ہم دوسروں کی طرف مدد کے لیے بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری نمازیں نہیں ہیں. جس امت کی نماز کمزور ہو جاتی ہے نا، اللہ کی برکتیں اور رحمتیں اس سے اٹھ جاتی ہیں. اور جو پڑھنے لگتے ہیں، غم کیا پڑ جاتا ہے، کس طریقے سے پڑھ رہے ہو؟ مسجدوں کے دروازوں پہ لکھا ہوا ہے یہ مسجد فقہ حنفی سے متعلق ہے، یہ فقہ شافی سے، یہ اہل حدیثوں کی، یہ اہل سنت کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی. کیا یہ ہے امت کو جوڑنے کی باتیں؟ ہم نے اپنی نمازوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کے گوشت کے ٹکڑوں کی طرح ایک پورے جسم کی بجائے ٹکڑا ٹکڑا رکھ کے لوگوں کو کہا ہمارے پیچھے نماز پڑھو. کبھی آپ نے آج تک یہ بات کسی سے سنی جو مجھے سننی پڑی کہ میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا پر میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا؟ کیوں؟ وہ وہابی ہیں. اور کبھی آپ نے یہ بات سنی تھی جو میرے گناہ گار کانوں نے سنی کہ کچھ لوگ حرم میں بھی جاتے ہیں گروپ لے کر حج اور عمرے کے، لیکن اپنے گروپ کو وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے، کہتے ہیں یہ سعودی وہابی ہیں، ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھو. اور کتنے لوگ ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں اور میدان عرفات میں اس امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، الگ سے اپنے گروہ کی پڑھتے ہیں کہ نہیں ہم نے دو جوڑ کے نہیں پڑھنی، اکٹھی پڑھنی ہے. یہ کیا ہم نے آج اس نبی کے پیارے دین کے ساتھ؟ یقین کریں چوپر لے کر نے ہم نے اللہ کے نبی کے دین کو چوپ کر دیا. پہلے اس کے ٹکڑے کاٹے ہیں, گوشت کاٹا, پھر قیمہ بنایا, پھر ہڈیاں الگ کی ہیں, اور جو ٹکڑا ہاتھ میں آ گیا کلو حزبیں بما لدیہم فرحین. اللہ ہمیں درد دے دے. یہ امت کبھی بھی نہیں جڑے گی اگر مسجدیں نہیں جڑیں گی, اور مسجدیں کبھی نہیں جڑیں گی اگر نمازوں میں اللہ کی یاد نہ ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ پوری مسجد میں ایک بھی خوشبو والا شخص نہیں ہوگا, اور حال کیا ہوگا کہ مسجدیں مزین ہوں گی, اونچے اونچے ممبر ہوں گے, روشنائیاں ہوں گی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری نمازوں کو زندہ کرتے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا جب نماز زندہ ہوتی ہے تو انسان کا ایک کردار اٹھتا ہے, اور وہ کردار کیا ہے؟ اپنے تو اپنے, غیروں سے بھی بات کرتا ہے تو بڑے سلیقے سے کرتا ہے. یہ نہیں کہ ایک دین والا دوسرے دین والے کو غلط طریقے سے مخاطب کر کر اسکرینوں پہ آ کر ایک دوسرے کے خلاف بات کریں. یقین کریں آج اگر ہم کسی غیر مسلم کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھیں نا تو کبھی مسلمان نہ ہو. میں تو کبھی نہ ہوں, سچی جو بات ہے. اپنا گھر اپنا طریقہ سب کو ہی اچھا لگتا ہے, کبھی باہر والوں سے بھی تو پوچھئے کہ میرا گھر کیسا ہے اور میرا طریقہ زندگی کیا ہے. باہر والے میں جھوں جھانک جھانک کر دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کدھر جائیں. ایک شخص کی میں نے کہانی پڑھی, آپ نے بھی پڑھی ہوگی, بلکہ اردو میں ایک بہت معروف بھی ہوئی تھی, اب پیٹر سے عبداللہ تک. کبھی کسی کے پاس وہ بکلیٹ جا کر سی ڈی یا کیسٹ آئی ہو تو اس کو سن کر دیکھیے کس طریقے سے وہ شخص کفر سے اسلام پہ آیا, لیکن مسلمان ہونے کے بعد وہ ہر مسلک کے ساتھ گیا اور دوسرے کے خلاف باتیں سن سنا کے وہ کہاں سے کیا بنا. وہ کہتا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کون سا مسلمان بنوں. میں جس گروہ کے پاس گیا اس نے کہا بس تو ٹھیک پہنچ گیا, باقی سارے خراب ہیں. چند دن بعد جب میں نے ان کی خیانتیں دیکھی, ان کے دین کے اندر اضافے کمیاں دیکھی, ادھر سے نکلا, اللہ دوسری جگہ لے گیا. وہاں گیا وہ کہتا شکر کر تو ادھر سے بچ گیا, ہم ٹھیک ہیں. اور ابھی تک وہ لڑک پڑک کے ہم سے ایک سوال کرتا ہے مسلمانوں, یہ بتاؤ میں کون سا مسلمان بنوں. آج ہم نے نبی کی امت کو اس طرح توڑ دیا. اس درد کو محسوس کریں, کوئی حق نہیں ہمیں خوش ہونے کا, کوئی حق نہیں ہمیں پکوڑے سموسے اور جلیبیاں کھانے کا. دل خون کے آنسو رو رہا ہو اور ہم مزے مزے کے کھانے اور اچھے اچھے کپڑے پہنے, یہ امت کو نہیں سجدا. کمر باندھ لیجئے, جہالت کے اندھیروں کو دور کرنا ہے. دو طرح کی جہالتیں ہوتی ہیں, ایک دینداروں کی ایک دنیا داروں کی. میرے والے دنیا داروں کی جہالت دور کرنا زیادہ آسان ہے. وہ تو بولے لوگ ہیں بیچارے, چند دینداروں نے ان کو مشکلوں میں ڈالا ہوا ہے, اور باقی جو سارا مسئلہ پیچھے وہ ہم دینداروں کا ہے. اللہ ہمیں حق بات کہنے والا بنائے. تو فرمایا جب کبھی کسی سے بات کرنی پڑے تو کیا کرو, ولا تجادل اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن, اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے, سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہو, اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی, اور ہر چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی. ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے, اور ہم سب اسی کے مسلم فرما بردار ہیں. لکھیے, غیر مسلموں کو تبلیغ کرنے کا اگر یہ اصول ہے تو مسلمانوں کا مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کا کیا اصول ہوگا. آج ممبروں پہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں, کیچڑ اچھالنا تو کوئی ہم سے سیکھے. ایک ویڈیو فیس بک پر ڈلتی ہے, چار ویڈیوز اس کے اگینسٹ شروع ہو جاتی ہیں, وہ اس کے حق میں, وہ اس کے خلاف. ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. ہم نے غیر مسلموں کو دین کی بات کب بتانی ہے اور کیسے بتانی ہے؟ یہ وجہ آج انسانیت کفر سے ہوتی ہوتی اب الحاد اور ایتھیزم پہ پہنچ گئی. ہم مسلمان تو آپس میں بڑے مصروف ہیں, ہماری ساری جنگوں کا رخ آپس میں ہے, ہمارا سارا جہاد دوسرے دینداروں کے ساتھ ہو رہا ہے, اور ان کو تو ہم ہیلو ہائے بائے کہہ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بہت اچھے ہیں. یاد رکھیے, غیر مسلموں سے بات کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے. آپ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کیا یہ جنازے بولتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ ہی کو علم ہے. اس نے کہا میں جانتا ہوں یہ یقیناً بولتے ہیں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل کتاب جب تم سے کوئی بات بیان کریں تو نہ تم ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب, یعنی لا نصدق ولا نکذب, یعنی ہمیں نہیں پتا تم سچ کہہ رہے ہو کہ غلط, بلکہ کہہ دو کہ ہمارا اللہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان ہے. یہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی جھوٹ کو سچا کہہ دو اور کسی سچ کو جھوٹا بتا دو. مسند احمد کی روایت 136. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ بات کی پہلے تحقیق کرو پھر اس کو آگے پیش کرو. اے نبی, ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے, اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں, اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں, اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اے نبی، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑھ سکتے تھے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ آپ کو تک اس کتاب کی خوبی کیا ہے؟ یہ کاغذ پہ نہیں لکھی جاتی، یہ دل کے صفوں پہ لکھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہر نبی کو ایسی چیز دی گئی جس کے باعث لوگ ان پر ایمان لائے، مجھے ایسی چیز وہی اللہ نے دی ہے جو اللہ نے میری طرف نازل فرمائی، تو مجھے اس ذات دے اللہ سے امید ہے کہ تمام نبیوں کے تابے داروں سے زیادہ میرے تابے دار ہوں گے۔ بخاری کی روایت 4981۔ آپ بھی قرآن کا کچھ حصہ حفظ کریں، چاہے آخر کی صورت ہی صحیح، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا جس دل میں قرآن ہوگا اس دل کو آگ نہیں کھائے گی۔ آج آپ دیکھیں ہم کتنا کچھ پڑھتے ہیں، کتنا یاد کرتے ہیں، فکشن اور نہ جانے کیا کیا ڈائجسٹ ہمارے گھروں میں اور ہوتے ہیں، شاید کوئی غلطی سے یہاں بھی لے آتا ہو۔ محرومی اور بدبختی کی بات ہے کہ اللہ کی کتاب کی بجائے اس وقت ہم کوئی اور چیز کھول کے پڑھ جا دیکھ رہے ہوں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک بڑی خوبصورت امت بنایا، وہ کہتے ہیں نا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم ہاشمی۔ یہ مغرب والی قوموں والی بات ہی نہیں ہے اس میں، یہ ایک یونیک قوم ہے۔ جب تک مجھے آپ کو اپنے یونیک ہونے کا احساس نہیں ہوگا، ہم کبھی بھی کردار نہیں بنیں گے، اور ہم کردار نہیں بنیں گے تو ہماری گفتار بھی بیکار ہوگی۔ آج کے مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ مجھے جو سمجھ آیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کیا۔ اللہ نے آپ کو مجھے جو کتاب دی، اس وقت اپنے سامنے رکھے ہوئے اس قرآن کو چھوئیں اور پیار سے کہیں کہ اللہ، یہ کتاب جو 1400 سال سے نہیں بدلی گئی، زبر زیر میں چینج نہیں آئی، میں اس کو پڑھنے بیٹھی ہوئی اس وقت، اور اس کی چند آیتیں اگر میرے سینے میں آ گئیں تو اللہ میرے لیے کتنی خیر کرے گا۔ خالی وقت میں یاد کریں، دعائیں یاد کریں، کتنا پیارا موقع ہے آپ سب کے لیے، روز کے پارے کی دعائیں یاد کریں، آخر میں آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ آپ نے 30 پارے پڑھ لیے۔ اپنی زندگی کو پازیٹیو یوز کریں، اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے، کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ کھول کھول کر نبی کو اپنا مقام خوب پتا تھا، آج امت میں سے اکثر کو نہیں پتا۔ اللہ ہمیں نبی کا صحیح مقام سمجھنے والا بنا دے۔ اور کہ ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمان و زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب کب کا آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر ہی رہے گا، اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ ذرا سے ان چند آیتوں پہ غور کریں۔ آج کی اس گرمی میں یہ اوون کا ڈھکن کھولنے اور چولا کھول کے آگے کھڑا کر دینا، اس کو تو پیچھے کر دیں، صرف اس کمرے سے باہر نکل کر کوئی 5 منٹ باہر کھلی روڈ پہ کھڑا ہو جائے، اور جن کو یہاں گرمی لگتی ہے وہ یہ کام کر کے آئیں، تو پھر پتہ چلے گا جہنم میں کیا بنے گا۔ آپ دیکھیے کہ اتنی گرمی، ادھر بھی آگ، ادھر بھی آگ، ادھر بھی آگ، اور اندر لوگ بھن رہے ہیں۔ اوون میں یہی ہوتا ہے نا کہ چاروں طرف سے ہیٹ ایک جیسی ہوتی ہے۔ مجھے تو ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے ان لوگوں کے اوپر رحم آ رہا ہے کہ جو ہماری غفلتوں کی وجہ سے کفر پہ مر جائیں گے اور اسلام ان تک نہیں پہنچے گا، یا نام کے مسلمان، خوش ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی کی امت، اور مرتے ہی ہمارے کلمہ شروع ہو جائے گا، پھر لوگ ہماری قبر میت کے پاس بیٹھے سپارے پڑھ رہے ہوں گے، پھر لوگ 125,000 دفعہ راہداری کا کلمہ پڑھ کے دیں گے، اور لوگ ہمیں زمزم سے بھیگے ہوئے کفن میں دفنائیں گے، لیکن قبر میں جانے کے بعد صرف 3 سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہماری زبان لڑکھڑا رہی ہوگی. واللہ قبر میں تین سوال ہیں صرف، من ربو کا، مر رسول کا، ماں دینوں کا. تمہارا اللہ کون تھا، تمہارا رسول کون تھا، تمہارا دین کون تھا؟ آپ کہیں گے بہت آسان ہے، اللہ، محمد اور اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں حدیث میں آتا ہے کہ یہ تین لفظ منہ پہ نہیں آئیں گے اگر اللہ کو اس کا حق دے کے نہ مرے. شرک کیا ہوگا زندگی میں، وہاں اپنی پڑ جائے گی. حدیث کھول کے پڑھ لیجئے، جواب ہے وہاں لکھا. وہاں انسان کہے گا کاش میں کچھ پڑھتا اور لکھتا. ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، وہ کہتا ہے جو لوگ کہتے تھے میں تو وہی کہتا رہا. اور جب بھی کسی کے مرنے کی خبر آئے تو میں یہ سوچتی ہوں، پتہ نہیں توحید پہ مرا ہے کہ شرک پہ، پتہ نہیں نبی کا صحیح مقام جان کے مرا ہے یا اپنی زندگی کو بدعت کے خانے میں ہی سیٹ کر کے مر گیا، اور پتہ نہیں اس کے اسلام کا کیا حال تھا. تو یہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، اگر تو نے ہمیں واقعی مسلمان گھروں میں پیدا کر دیا ہے تو ہمیں اب اس اسلام کا علم لینے کی بھی توفیق دے. اس رب کو جاننے کی تو کوشش کریں جو ہماری مانگ کے ساتھ ہی ہمارے دنیا میں آتے ہی ہمیں بتا دیا گیا. کتنے دھوکے میں ہیں وہ مسلمان جنہوں نے آج تک اس قرآن کو نہیں پڑھا، کتنے بے بس ہیں وہ لوگ جو آج تک نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا ترجمہ تک نہیں آتا. اللہ کدھر یاد آنا ہے نماز میں، رکعتیں تک بھول جاتی ہیں، کون سی سورت پڑھی تھی کون سی نہیں پڑھی تھی. میں اگر ابھی آپ سے پوچھوں نا کہ ظہر پڑھ کے بیٹھے ہیں کون سی پڑھی تھی نمبر صورتیں، تو شاید آدھے لوگوں کو یاد ہی نہ ہو. وہ ایک ریموٹ ایکشن پہ ہماری نمازیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور ختم ہوتے ہیں قل ھو اللہ احد پہ. یاد رکھے یہ ظلم ہے. میں آپ کے ساتھ ایسا کروں آپ مجھے بیوقوف کہیں گے؟ کسی کے سامنے بندہ جائے اور بات شروع کرے کہ آلے کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، بالکل کر کر کر، کتنی آکورڈ لگ رہی ہوں میں یہ بات کرتی بھی. جب آپ نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں آپ اس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، ادب سے پڑھیے، نگاہیں نیچے رکھیے، روئیے، کبھی ہنسیے، کبھی دکھ کا بات کریں، کبھی سکھ کی بات کریں. اس سے تو بہت اچھی باتیں ہم اپنی دوست سے کرتے ہیں جیسی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اس سے تو بہت اچھی باتیں ہم اپنے شوہروں سے کرتے ہیں دن بھر کے دکھڑے سناتے ہوئے، اور اس سے تو بہت اچھی باتیں ہم اپنے ہی جیسے کمزور لوگوں سے کرتے ہیں. اتنی بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ فر 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 بول کے کیا آتے ہیں؟ آج اپنی نماز کا غم لگا کے جائیے یہاں سے. وہ نماز نماز نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بندے کی نماز میں سے کسی کو تو اس کی نماز صرف اس کا صرف کہہ لیں آدھا حصہ ملتا ہے، کسی کو چوتھا، کسی کو پانچواں، اور فرمائے کچھ کی نماز تو ایسی ہے کہ کالے کپڑے میں ڈال کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ رکھ اپنے پاس. آپ کسی کو کوئی تحفہ دیں اور اپنی شان سے کم کا دیں، خراب جلا ہوا پھٹا ہوا خراب چیز دے دیں، ہو سکتا ہے بہت بے تکلف ہوگا، آپ کے منہ پہ مارے گا کہ یہ مجھے کیا دیا آپ نے، مجھے کیا سمجھا آپ نے. یہ نماز ایک تحفہ ہے، نماز اللہ اور بندے کے بیچ کا ایک راز ہے. نماز میں تو سارے دکھ سکھ ہوتے ہیں، نماز میں تو سارے مشورے ہوتے ہیں، نماز میں تو سارے فیصلے ہوتے ہیں. اور ہماری نماز دو منٹ میں آتی ہوں تاکہ اور کرو، ہم تو نماز بھی جلدی اس لیے پڑھتے ہیں کہ گناہ کرنا بھی. ہر کام آرام آرام سے، نماز جلدی، ہر کام وقت سے پہلے، نماز آخری وقت پہ. تو اللہ ہماری نمازوں کو درست کر دیں. اور جب نماز درست نہیں ہوتی نا تو اللہ کے راستے میں قربانیوں کے جذبے نہیں ہوتے. ہجرتیں تو بڑی دور کی بات ہے، اسی لیے اب آگے ہجرت کی باتیں ہو رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایک سبق سکھاتے ہیں، اور وہ کیا؟ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیّایا فاعبدون. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تو میری بندگی بجا لاؤ. یعنی زمین کے ایک ٹکڑے پہ، ایک گھر میں، ایک خاندان میں، کہیں بھی تمہیں میرے دین پہ عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے اس جگہ کو چھوڑ دو، ہجرت کر لو ہر اس چیز سے جو اللہ کو نہیں پسند، اس چیز کی طرف جو اللہ کی پسند ہے. اور اگر ڈرتے ہو ہجرت کرنے سے، ہائے اتنا کچھ چھوڑ کے چل جائے، تو ایک بڑی ہجرت کو یاد کر لو جو تم میں سے ہر ایک نے کرنی ہے، چاروں نہ چار، ولنگلی اور ان ولنگلی. اور وہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے. 3 سیکنڈ تک اپنی موت کو سوچیں، کہاں آئے گی، کب آئے گی، سفر میں آئے گی کہ خضر میں آئے گی، اللہ کی رضا کا کام کر رہی ہوں گی یا اللہ کی نافرمانی کا، دنیا 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 دماغ میں ہوگی یا دین 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 ہوگا. اور یاد رکھیے جو آپ کی میری زندگی کا معمول ہے نا، وہی زیادہ متوقع ہے، اسی پہ موت آئے گی جس پہ جیتے ہیں. جو زیادہ سفر کرتا ہے ہو سکتا ہے سفر میں موت آ جائے. جو روزے سے رہتا ہے امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی موت بھی روزے کی حالت میں آئے. اور جو خرافات اور فحش اور لغویات میں اپنا وقت گزارتا ہے بہت امید ہے کہ غیبت کرتے ہوئے موت آ جائے. اللہ ہماری موت کو خوبصورت کر دے، اچھی موت آئے گی تو کیا ملے گا. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے. جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں اللہ نے ایسے بالا خانے تیار کیے ہیں جن کا ظاہر باطن سے دکھتا ہے، پتہ کیا چلا، کرسٹل. جیسے شیشے کی چیز ہوتی ہے نا تو اندر کی چیز باہر سے اور باہر کی اندر سے دکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائے ہیں. اب لسٹ لے لیجئے، چاہتے ہیں آپ کو کرسٹل کے گھر ملیں جنت میں؟ میں تو چاہتی ہوں، اللہ ہم سب کو چاہنے والا بنائے. تو کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک، جو کھانا کھلائے کن کو؟ اپنے جیسوں کو تعریفیں سننے کے لیے نہیں، ان کو کھلائیں جن کو کوئی نہیں کھلاتا. یا اپنوں کو بھی کھلاتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے کھلائیں، نہ تعریفوں کے لیے اور نہ کچھ اور کام کے لیے. دوسری بات، خوش کلام، اچھا کلام. ذرا اپنا کلام سوچیے، ہمارا اپنے ارد گرد والوں سے کلام کیسا ہوتا ہے؟ سخت، روڈ، ربش، چیخنے والے، چنگاڑنے والے؟ نہیں، اچھی باتیں کیا کریں. تیسری چیز، نرم گو ہوں، نرمی سے بات کریں. ہم تو گلے پھاڑ پھاڑ کے رہ گئے، بات کا اثر کوئی نہ ہوا، کیونکہ بڑی سخت بات تو اندر جاتی بھی نہیں ہے. پھر چوتھی چیز، روزے، اور پانچویں، نماز کے پابند ہوں. اور چھٹی چیز، راتوں کو جب کے لوگ سوئے ہوئے ہوں یہ نمازیں پڑھتے ہوں، تہجد گزار. اور اپنے کل احوال میں دینی ہوں یا دنیاوی، اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہوں. مسند احمد کی روایت 343. چلیے ان سات میں سے بھلا اپنے اندر کیا ہے جھانکے؟ جو ملے اپنے اندر شکر کیجئے، الحمدللہ. جو نہیں ملے اس کو مارک کر لیں، اس پہ کام کرنا ہے. انشاءاللہ ہم ایک وقت آئے گا کہ ان بالا خانوں کے قابل ہو جائیں گے. کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. میرا لیے اس پہ 3 سیکنڈ تک ہر وہ بھائی بہن غور کر لے کہ جس کو جاب اور کاروبار نہ تو نماز پڑھنے جانے دیتا ہے اور نہ قرآن سننے، کتنا کمائیں گے، کتنا کھاتے ہیں. آپ کی پے اگر 10,000 سے 20 ہو گئی تو کیا ایک کی بجائے 2 روٹیاں کھانے لگ گئے؟ اور ہر 1,000 کے ساتھ 1 روٹی کا اضافہ ہوا پھر تو مان لیتے ہیں کہ چلو بھائی اب زیادہ کھانے لگ گئے. ایک جوڑا پہنتے تھے، اب ایک کے اوپر دوسرا بھی پہننے لگے، تیسرا بھی پہننے لگے. عموماً ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ میں نے تو اپوزٹ ہی دیکھا ہے، جتنا اللہ کھانے کو زیادہ دیتا ہے اتنی زیادہ انسان کم کھاتا ہے، زیادہ کیئرفل ہو جاتا ہے. تو رزق اللہ دے گا، آپ وہ کام کیجئے جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے، اللہ وہ کام کر دے گا جو اس کے ذمہ ہے. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ چلیے سبق کل کا دہرائیں. اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، یہ توحید کی کون سی قسم ہے؟ توحید ربوبیت. اس میں کبھی کسی نے شرک نہیں کیا. فرعون، شداد، حامان، بڑے بڑے متکبر گزر گئے، کسی کا دعویٰ آپ کو نہیں ملے گا کہ آسمان میں نے بنایا، زمین میں نے بنائی. کیونکہ پہلی بات ہے کہ انسان کو اللہ نے بنایا ان سب چیزوں کے بعد ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی دھوکہ ہی دیتا دعویٰ. دوسری بات ہے کہ یہ دعویٰ اپنی حد سے بڑی بھی بات ہے. تو مکہ والے بھی، چاہے آپ اس کو مشرک کہیں یا منکر کہیں یا کفار کہیں، وہ بھی مانتے تھے کہ پیدا اللہ ہی کرتا ہے. لیکن مسئلہ کہاں بگڑتا ہے؟ جب اللہ کو الہ مانتے ہیں. اور الہ وہ ہوتا ہے جس کے آگے نماز، روزہ، سجدہ، رکوع، قیام کیا جائے، اس میں غلطی ہے. اور دعاؤں کا سننا، اس میں شرک کل بھی تھا، آج تو زیادہ ہی ہے. کچھ فرمایا، اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب رزق کی بات ہے، ذرا سا اس کو سمجھیں. پچھلے حصے سے رزق جو دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رزاق، رازق. اور کیا کہتے ہیں؟ داتا. داتا کا کیا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے؟ دینے والا کون داتا ہے؟ اللہ داتا ہے. اللہ کے سوا کوئی داتا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی رازق ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کے پاس رزق کے خزانے ہو سکتے ہیں؟ تو بات ختم ہو گئی, سیدھی سی بات ہے. تو اتنی بات سمجھ گئے, الحمدللہ, آگے چلتے ہیں. اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا, تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے, وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ, مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. چلیے, بارش کے ساتھ شرک کیا ہے؟ فلاں بابا جی کو خوش کرو تو بارش ہوگی, فلاں کی قبر پہ جا کر پانی کی سبیل لگا دو تو بارش ہوگی. شرک ہے یہ. یاد رکھیے, ساری دنیا کے لوگ مل جائیں, ایک بوند بارش کی نہیں برس سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. اور اس کی دلیل ہے, آپ کو پتہ کہ امریکہ میں آرٹیفیشل بارشیں ہوتی ہیں, مصنوعی بارشوں کا پانی کا انتظام ہے. جیسے آپ ٹوٹیوں سے پانی اوپر لے جاتے ہیں اور فواروں سے چلاتے ہیں, اس کو ذرا کسی اور لیول پہ کریں, مصنوعی بارش وہ برسا سکتے ہیں. وہ تو ایک قسم کا آپ کا واٹر سپلائی کا نظام ہے. آج تک کوئی ہوتی بارش کو روک نہیں سکا. ہر سال تو سیلاب آتے ہیں نا, روک دیکھیں نا, اگر آپ کے ہاتھ میں بارش کا نظام ہے تو اگر آپ بارش چلا سکتے ہیں تو بارش کو روک بھی تو سکتے ہیں نا. جب آپ پانی کی موٹر چلاتے ہیں تو پھر آپ اس کو بند بھی تو کر سکتے ہیں نا, سیدھی سی بات ہے. تو مان لیجئے کہ بارش بھی صرف اللہ برساتا ہے. تھل ہے یا تھر ہے یا صحرا ہے, بارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, صرف اللہ سے کہیے کہ اللہ تو بارش برسا, اور یقین اور توکل کے ساتھ. اور کسی زندہ اور مردہ کے بارے میں اتنا ایک ناخن کی نوک پہ لگا ہوا ایک سرے کے برابر بھی یہ سوچ لیا نا کہ اس کا بھی کچھ اختیار ہے بارش کے ہونے یا نہ ہونے میں, تو وہ بھی شرک ہے. اور آپ میں سے کچھ لوگوں کے منہ سے میں نے خود سنا ہے, میں آپ سب کی اصلاح کر دوں, جنہوں نے کہا ہے یا سوچا اور جنہوں نے نہیں سوچا ان کو بھی, بات بڑی بری ہے, حد سے بڑی بھی ہے. یہ مجھے یقین ہے آپ نے بری نیت سے نہیں کہا, نہ آپ کا عقیدہ ہے. میں ایک سے زیادہ دفعہ یہ بات سن چکی ہوں کہ اس دفعہ آپ کی وجہ سے یہاں گرمی کم ہے, آپ کی وجہ سے یہ دورہ قرآن کی برکت, یہ وہ. دیکھیے, دورہ قرآن کی برکت ہے تو ہوگی, اللہ آپ کے لیے آسانیاں کر دیں. مجھ گناہ گار کو بیچ میں نہ لائیں, نہ کبھی کوئی آپ میں سے یہاں آ کر میرا ہاتھ چوما کرے, ورنہ یقین کریں میں آپ سے ناراض ہو کے جاؤں گی. یہی تو مسئلے ہیں. کسی نیک بزرگ نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ اس کی قبر پہ جا کے جھکیں اور دعائیں مانگیں. یہ ہم نے محبت اور عقیدت میں کیا, وہ کل بچ جائیں گے, ہم پھنس جائیں گے. اور قرآن کہتا ہے وہاں ان دونوں کے جھگڑے ہو رہے ہوں گے, وہ کہیں گے اللہ ہم نے نہیں کہا تھا ان کو جا کے خود پوچھو, یہ انہوں نے ہماری قبریں بنا کر آ کر لوگوں کو بتا کے بٹھانا شروع کر دیا. تو بارش کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں. اس کے برعکس کفار کیا کہتے تھے؟ جل دیوی, جل کہتے ہیں پانی کو. آج آپ کو پتا کہ 4 کروڑ معبود ہیں ہندو مذہب میں, 4 کروڑ خدا ہیں ان کے, اور اس میں ایک جل دیوی ہے جو بارش پیدا کرتی ہے, اور ایک لکشمی دیوی ہے جو دولت دیتی ہے. جو راضی ہوا اس کو بھی خوش, ایک برسات کی دیوی ہے, ایک بہار کی دیوی ہے, اور وہ دیویوں کو پوجتے ہیں اور ان کو خوش کرتے ہیں. اور یہ جو بسنت کا میلہ, یہ بہار کی دیوی کے لاڈ دیکھتے ہیں. اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا. دل کھول کے بات کروں گی اس پہ, ورنہ آپ کی میری یہ ساری عبادت بیکار ہے اگر ہم نے اپنے رب کا حق کسی اور کو دے دیا. رہ گئی دنیا, جو آج کے دور کا ایک اور ٹھکا چھپا شرک. تو فرمایا, یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا, اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے. کاش یہ لوگ جانتے. 3 سیکنڈ تک ذرا سوچئے, اپنے اپنے گھروں کو ذہن میں لائیں. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا میں اپنا کون سا گھر لوں. الحمدللہ ہر ملک میں گھر ہے. لوگ سوچتے ہیں ہمارا کوئی گھر نہیں, میں کہتی ہوں میرا گھر ہر گھر میں, ہر ملک میں, ہر شہر میں موجود ہے اللہ کی رحمت سے. آپ جیسے محبت والے لوگ ہیں, جہاں گئے وہاں گھر بن گیا. لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے ذرا اپنا گھر. وہ گھر نمازیں قضا کرواتا ہے ہماری اکثر. اسی گھر کی صفائی ستھرائی دیکھ بھال ہمیں اس دین کو سیکھنے سننے کے لیے نہیں نکلنے دیتی. یہ تو رمضان کی برکت ہے, چولہا بند ہے, خیر سے اس وقت آئے بیٹھے ہیں. پتہ لگ جائے گا رمضان کے بعد, اگر اللہ نے ہمارے نصیب میں کوئی خیر رکھی تو وہ اصل امتحان ہوگا. ہم کہتے ہیں رمضان امتحان ہے, میں کہتی ہوں رمضان کے بعد امتحان ہے. صرف چولہا کھلے گا دوپہر کے وقت کا, تو ہم میں سے آدھے لوگوں کے لیے آنا ہی ممکن نہیں ہوگا. تو یاد رکھیے, آخرت کا گھر سوچیں تو صحیح, کتنا پیارا گھر ہوگا آپ کو. کبھی آگے جا کے موقع ملا تو آپ کو سناؤں گی کہ جنتیوں کے لیے اللہ نے کیسے پیارے موتی اور سونے اور چاندی کے گھر بنائے ہوئے ہیں. یہ کوئی دنیا کے گھر ہیں؟ یہ تو بس ایک وقت اور گزارے کی جگہ ہے. جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں. ذرا اس پہ بھی توجہ کیجیے گا. پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکا یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں. اچھا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. مکہ والوں کی عادت کیا تھی؟ چھوٹے چھوٹے کام, جیسے چھوٹی موٹی ضرورتیں ہوتی ہیں نا ڈے ٹو ڈے لائف کی, یہ اپنی دیویوں سے مانگتے تھے, بتوں سے مانگتے تھے. جب کسی بڑی مشکل میں پڑتے تو پھر کہتے نا نا نا, اب یہ زمین والے نہیں کچھ کر سکتے, اب اوپر والے کو بلاتے ہیں. انہی میں سے ایک, ان کی عادت کیا تھی کہ سمندر کے اندر اگر کشتی ڈولنے لگتی ٹائٹینک کی طرح تو کہتے اب لوگوں یہ ہماری دیویوں بتوں نے بزرگوں نے کچھ نہیں کرنا, اب اوپر والے کو بلاؤ. تو پھر ان کی اکیلے رسم تھی, رواج تھا خاندان کا, وہاں کھڑے ہو کے کہتے تھے اوپر والے اب تو تیرے سامنے ساری باتیں ہیں, نہ لات کچھ کرے گا نہ منات کرے گا نہ فلاں کرے گا, تو ہماری مدد کر دے. اللہ دیکھیے پھر بھی ان کی سن لیتا تھا, اللہ اس کشتی کو بچا لیتا تھا طوفان سے. واپس جب آتے اپنی جگہ پہ ٹھکانے پہ لگ دے, آ کے پھر انہی دیویوں کو پکارتے. ذرا سے اس پہ غور کیجئے, میں ایک جملہ بولوں گی بہت کڑوا لیکن سچا ہے. وہ کیا کہتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے کام ان بزرگوں سے لے لیتے ہیں, بڑا کام اللہ سے لیں گے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی دعائیں اللہ سے مانگ لیتے ہیں, اور جب کوئی بڑا کام ہوتا ہے کہتے ہیں عبداللہ شاہ غازی جاؤں گی, ٹھٹھا شریف جاؤں گی, لال شہباز قلندر کے دربار پہ جاؤں گی, اور داتا حجویری, اور کیا کیا ہم نے ان بزرگوں کو رسوا کیا ہوا ہے. ہمارا شرک ان سے زیادہ بتر ہے. وہ بڑے کام اللہ سے کراتے تھے, ہم بڑے کام بزرگوں سے کراتے ہیں, چھوٹے چھوٹے اللہ کو کہتے تو کر لے. نعوذ باللہ. دعا کیجیے اللہ ہمارے ظاہری باطنی شرک کو ختم کر دے. کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے, حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں, کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو چھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ اور بات یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہماری خاطر جد و جہد کریں گے یعنی مجاہدہ کریں گے, انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے, یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. سورۃ عنکبوت کی پہلی آیت یاد کر لیجئے, احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, اور آخری آیت دیکھ لیجئے, دونوں کو جوڑ لیجئے, ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ڈھونڈنے والوں کو نئی دنیا دیتے ہیں. اللہ کی ذات بندے کی کوشش کو ضائع نہیں کرتی. یہاں بات ہے مجاہدے کی, محنت جد و جہد. سب سے پہلے نفس سے جہاد ہوتا ہے. نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا, آپ کہتے ہیں نہیں پڑھنی ہے. سونے کو دل کر رہا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں اٹھنا ہے فجر پڑھنی ہے. سب سے پہلا مجاہدہ آپ کا اپنے ساتھ ہے. نماز روزے کا خود کو پابند کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ جب خود الحمدللہ دین پہ عمل کرنے کرانے لگ جاتے ہیں تو پھر دوسرا آپ کا مجاہدہ شروع ہو جاتا ہے گھر والوں کے ساتھ. آپ نماز پڑھنی آسان ہے, چار بچوں کو نماز پڑھانی زیادہ مشکل ہے. ایک ماں کی بات بڑی سچی تھی, کہنے لگی آپ اپنی نماز تو وقت پہ پڑھ لیتی ہوں, ان چاروں کے پیچھے بھاگتی رہتی ہوں, اتنے میں دوسری نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور گھر میں ہر وقت نماز نماز کے رولا پڑا رہتا ہے. اٹس ٹرو. یہ بھی مجاہدہ ہے, اپنے بچوں کو نمازی بنائیں. آپ اگر اپنے 9, 10, 7, 8 سال کے بچوں کو بہترین تحفہ دے سکتی ہیں تو اس کو اس عمر میں 5 وقت کی نماز اور زندہ نماز, وہ نہیں جو ہم نے پڑھی ہوئی آج تک, اس کا عادی کر دیں. یقین کریں دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں گے یہ نہیں بگڑیں گے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. شرط ہے کہ ماں 5 وقت نماز بچے کو پڑھنے کی عادت ڈال دے, اور باپ انگلی پکڑ کر مسجد میں لے جائے, اور اللہ کے لیے ان مسجدوں میں جایا کرے جہاں 4 لفظ سمجھ تو آتے ہیں. لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں کس مسجد میں تراویح جلدی ہوتی ہے. ایک برادر تھے وہ کہتے ہیں میں تو اس مسجد میں اس لیے جاتا ہوں کہ ایسے 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 تراویح جاتی ہے. تو بھئی آپ یہ گاڑی سٹارٹ کر دی ہیں تو آپ گھر میں ہی کر لیں. یاد رکھیے کہ نماز کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر خیر گھر والوں میں کچھ نہ کچھ دین دورہ ہوا, شوہر بیوی بچے دین پہ آ گئے تو ساتھ ہی پھر اگلا آپ کا جہاد شروع ہو جاتا ہے گلی محلے. معاشرے، دین کے دفاع کا جہاد. آج ہمارے دین کے دفاع کے جہاد کی جتنی ضرورت ہے شاید کبھی ہسٹری میں اتنی نہ تھی. پھر ہوتے ہوتے آپ دیکھیے ظلم سے روکنا، غلط کاموں پہ روکنا، امر بالمعروف نہیں ہے نل منکر سے زیادہ بڑا مجاہد آج کے دور میں کوئی نہیں ہے. بھیڑوں کے چھجے میں ہاتھ ڈالنا آسان ہے اور لوگوں سے ان کی من پسند چیزوں کو روکنا زیادہ مشکل ہے. پھر اسی طرح مومن ساری زندگی مجاہد رہتا ہے، کبھی اپنے غصے پہ قابو پاتا ہے، کبھی لوگوں کو دین کی طرف جوڑتا ہے، اور ہوتے ہوتے ایک دن آئے گا کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا. والذین جاہدوا فینا، اتنی پیاری یہ آیت ہے نا کہ جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں. آپ کسی کے گھر جانا چاہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو راستہ نہ دکھائے. تو کیا پتہ چلا آج سے فرام ٹو ڈے اگر میں آپ یہ نیت کریں کہ اللہ میں نے تیری اس کتاب کو سیکھنے کی جدوجہد کرنی ہے، تو اگلے رمضان سے پہلے آپ بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے. دعا کریں اپنے لیے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے راستے میں محنت کرنے اور جدوجہد کرنے والا بنا دے. باقی زندگیاں تو ہم نے گزار ہی دیں، بہت ساری گزار دیں. مسند احمد کی روایت ہے کہ مجاہد وہ ہے جو اطاعت میں نفس کو لگانے میں محنت کرتا ہے اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو یہ سورۃ عنکبوت تھی. اگلی سورۃ روم ہے. ابتدائی آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں اور محاسبہ کریں گے کہ ہمیں اس میں سے کتنا سمجھ آتا ہے.
شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم، فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بزع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم.
سورة روم ایک خاص واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم ایک بہت بڑی قوت تھی، جیسے آج کے دور میں کچھ ویسٹرن کنٹریز کے بارے میں ہمارا خیال ہے، اسی طرح سے یہ اپنے وقت کی ایک نان مسلم حکومت تھی اور مسلمان مکہ میں تھے، وہاں کفار کے ساتھ جدوجہد تھی. اسی طرح رومنز کا مقابلہ ایرانیوں کے ساتھ ہوتا تھا اور ہر وقت ایک دوسرے کو آگے پیچھے کرنے کی کوششوں میں ہوتے تھے. ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نقشہ کھینچا اور خبر دی کہ دنیا کا جو نقشہ ہے وہ بدل جائے گا. اس کی یعنی آپ کو ڈیٹیلز بتانے کی ضرورت نہیں، صرف اس بات کو اس وقت یہ سوچ رکھ کر سنیے کہ قرآن پاک میں جو پیشن گوئیاں کی گئی تھیں لفظ بلفظ بالکل صحیح ثابت ہوئیں. وہ لوگ جو اس وقت مغلوب تھے جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرما دیا، اور جو لوگ دوسری طرف کے تھے وہ آگے آگے. تو قرآن پاک کی ان آیتوں میں جس میں مستقبل کی خبریں دی گئی ہیں اس میں سے یہ آیتیں بھی موجود ہیں. آپ کا میرا تو اس پر پورا ایمان ہے کہ قرآن سچ ہے. جیسے یہ ماضی کے سچے قصے بیان کرتا ہے ایسے ہی مستقبل کے بھی قصے اس کے سچے ہیں. لیکن غیر مسلموں کو یقین دلانے کے لیے اس قسم کی آیتیں بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں کہ جس سے یقین آ جاتا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم. رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے چند سال کے اندر وہ غالب آ جائیں گے. اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے. جس دن یہ خبر سچی ہوئی یہ وہی دن تھا جس دن مسلمان غزوہ بدر میں کامیاب ہو گئے. تو یہ باتیں جو یہاں بیان کی گئیں یہ لفظ با لفظ سچ ثابت ہوئیں. اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے. یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. چند سیکنڈ سوچے, اللہ نے کوئی وعدہ آپ سے بھی کیا؟ پچھلے پارے میں ہم نے ام موسیٰ کے ساتھ اللہ کے وعدوں اور اس کے سچ ہونے کا سبب دیکھا تھا کہ جب ماں نے اللہ کے حکم پر بچے کو دریا میں ڈال دیا, اللہ کے وعدے پورے ہوئے. تو یہاں اپنے لیے بھی ایک نیت کیجئے, اگر میں چاہتی ہوں کہ اللہ کے میرے ساتھ وعدے سچے ہوں تو مجھے بھی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو نبھانا ہے. لیکن کون سی چیز راستے کی رکاوٹ ہے؟ اس کا ذکر آگے ہے. یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا, لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں. از اٹ ٹرو؟ یعنی دنیا بھی اگر ہم مانگتے ہیں نا تو اس کا بھی صرف چھلکا. دیکھیں دنیا اپنی جگہ پہ ویسے ہی آخرت کے مقابلے میں بڑی کمزور ہے, لیکن آج کل ہم مسلمان تو اس دنیا کا بھی بہت ہی چھلکا لیتے ہیں. اپنی فکر ہے بس, گھر بڑا ہو جائے, بچے پڑھ جائیں, یہ ہو جائے وہ ہو جائیں. ہم یہ بھی نہیں دعا کرتے کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں ریسرچ کی توفیق دے, ہمیں چاند پہ جانے کی توفیق دے, ہم انسانیت کے لیے کچھ کریں. تو کیا پتہ چلا کہ چھوٹے چھوٹے گول لے کر جینے والے اس دنیا میں بھی اصلی خوشیاں نہیں پا پاتے. کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق کر ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے, مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. آپ کو یہ اندازہ تب ہو گیا کہ اکثریت کا مزاج اچھا نہیں ہوتا اس, کیونکہ اکثر چیزوں کا جہاں ذکر آتا ہے اس کے بعد پھر نیگیٹو چیز آتی ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو ان تھوڑے لوگوں میں رکھ لے کہ جو حقیقت میں تیرے پسندیدہ لوگ ہوں. اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے, انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا. ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تھے, اللہ پھر ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا, مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. آج ہمارے ہاں یہ پرسیپشن ہے, ہم کہتے ہیں آج سائنس نے بڑی ترقی کی ہے, آج کے دور کے انسان کے پاس بڑی سہولتیں ہیں. حالانکہ یہ مسکنسیپشن ہے. یاد رکھیے گا کہ پہلے دور میں چیزیں زیادہ اچھی ہوتی تھیں. آپ سب اس چیز کے گواہ ہیں نا, پرانی عمارتیں زیادہ مضبوط ہیں. لاہور میں جا کر اندرون شہر کی عمارتیں دیکھیں, لال قلعہ اور اس طرح کی چیزیں دیکھیے, یہ زیادہ بڑی اچھی بنی ہوئی ہے نا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ پہلے دور میں جو فرنیچر بنتا تھا وہ زیادہ پائیدار ہوتا تھا کہ آج کا, پہلے دور کا؟ پہلے غذائیں زیادہ خالص تھیں کہ اب زیادہ خالص ہیں؟ ہر چیز پہلے دور کی زیادہ تھی. پہلے دور کے لوگوں کے پاس سونا چاندی کتنا ہوتا تھا؟ برتن سونے اور چاندی کے تھے. آج چند اونس لینے آپ کے لیے مشکل ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ہر دور میں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آج بہت کچھ ہے, حالانکہ ان سے پہلے اس سے بڑے بڑے لوگ گزر گئے, لیکن ان کا اتنا کچھ اللہ کے عذاب سے ان کو نہیں روک سکا. تو آج تم کیسے بچ سکتے ہو؟ کیا ہوا ایسے لوگوں کے ساتھ؟ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے, پھر وہی اس کو دہرائے گا, پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. اور جب وہ ساتھ یعنی قیامت برپا ہوگی, اس روز مجرم حق دک رہ جائیں گے. ان ایکسپیکٹڈ ہوگی نا. ذرا سے یہاں سوچئے, دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ریسنٹلی بہت ساری بچیوں کے ایگزامز ہوئے ہیں نا, پیپر ان ایکسپیکٹڈ آ جائے تو دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اور دوسری بات, آپ کا خیال تھا پیپر آپ کا ایک ہفتے کے بعد ہے, رات کو دوست کا فون آیا, ارے نہیں وہ تو کل ہے. آپ سوچ رہے تھے وہ نیکسٹ منڈے ہے, وہ اس منڈے کو تھا. تو کیا کیفیت ہے؟ حق دک. مسلمان کو پتہ ہے قیامت آنی ہے پھر بھی تیاری نہیں کرتا, اور جس کو پتہ ہی نہیں, جو مانتا ہی نہیں قیامت آنی ہے, تو جب آئے گی تو حق دک رہے گا نا. تو یاد رکھیے, بہت اچانک حملہ ہوگا ان لوگوں پر جس دنیا میں کھو گئے. وہ کہتے ہیں دیکھیں گے بابر بیش کوش کے جہاں دوبارہ نیست, ادھر ہی عیش کر لو, یہ دوبارہ تھوڑی ہونا ہے. اے جہاں مٹھا تے وہ کنے ڈٹھا, یہ محاورے بولنے والے قیامت کے دن پریشان ہوں گے. اور ایک تیسری چیز, قیامت کے دن وہ لوگ بہت پریشان ہوں گے. غور سے سنیے گا بات سچ ہے، جنہوں نے یہ توقع رکھی ہوگی کہ دیکھو نا فلاں بابا جی ان کے نام کی نیاز دے دو وہ بچا لیں گے، فلاں بزرگ ہیں جمعرات کو جا کر کھانا ادھر دے آؤ، فلاں ہے مہینے کی فلاں تاریخ پہ جا کے پھولوں کی چادر چڑھا دو، اور گمان کیا ہوتا ہے یہ سب کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ قیامت کے دن آئیں گے اور ہماری سفارش کریں گے. اب ذرا سنیے اگلی آیت، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. بابا جی اس دن منکر ہو جائیں گے کہ کوئی نہیں تھا آتا میری قبر پہ چڑھاوے چڑھانے. جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے. کیا پتہ چلا؟ امید تھی کہ فلاں ہمارے کام آئے گا، وہ بیچارے تو خود مشکل میں، وہ کیسے کام آئیں گے؟ تو یاد رکھیے کسی کے سہارے پہ مت کام کریں. بعض لوگ کہتے ہیں ایئرپورٹ پہ ہمارا فلاں واقف ہے، جتنا مرضی سامان لے آئے نکلوا دے گا. چلیے آپ کو 40 کلو الاؤڈ تھا، کہنے پہ پہنچ گئے لے کر وہاں 50-60 کلو، عین وقت پہ وہ شخص ہی نہیں آیا، دکھ نہیں رہا. آپ کہتے کدھر ہیں وہ، ذرا ان کو فون تو کریں جنہوں نے کہا تھا. فون کیا وہ، او آج تو وہ ہمارے اس دوست کی چھٹی ہے. اب وہاں حق تک کھڑے ہیں، پھینکے تو پھینکے، لے کے جائیں تو کیا کریں. جتنا ایئرپورٹ پہ جا کے قیامت یاد آتی ہے شاید کبھی نہ آئے. ادھر والے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ابھی آگے لینے کوئی نہیں آیا. تو یاد رکھیے پیار کی بات ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. مجھے آپ سے محبت نہ ہو تو میں کبھی ان باتوں پہ بات نہ کروں، جو شاید میں نے کبھی کی بھی نہیں دورہ قرآن میں، لیکن آپ سے کچھ خاص پیار ہے. اپنے ملک کے اندر بیٹھ کر بات کرنے کا ایک اپنا مزہ. کم از کم ہم اپنے نام اعمال میں سے شرک کو تو نکالیں. مانتے ہیں گناہ ہیں ہم سب گناہ گار ہیں، بے عملیاں ہیں، نمازیں اچھی نہیں، لیکن کل اللہ کو یہ کہ اللہ تیرے ساتھ نہیں کسی کو شریک کیا، دیکھیے گا بہت سارے بچ جائیں گے اس بات پہ انشاءاللہ. ایک اللہ کو مانیے چھوٹے چھوٹے عمل کافی ہو جائیں گے، اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیجئے بڑے بڑے عمل ہوا بنا کے اللہ اڑا دے گا. اور شیطان کا یہ دھوکہ ہے، لوگوں سے بڑے بڑے کام کراتا ہے، دیگیں پکواتا ہے، لنگر کھلواتا ہے، بڑے بڑے نیکیوں کے کام، پمپ اینڈ شو، لیکن شرک اور بدعت میں الجھا کر ان کی نیکیوں کو ضائع کراتا ہے. اللہ ساری امت کا شرک ختم کرتے. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایک باغ میں شاداؤں فرہاں رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے. بس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے اور جو صبح کرتے ہو، آسمان و زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جبکہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے. وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکالے جاؤ گے. اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک تم بشر ہو کر زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو. یعنی ہم سب کیا ہیں، یہ جو دنیا میں آپ سب میں پھر رہے ہیں نا، یہ کیا ہیں بھلا؟ مٹی. اللہ نے مٹی کو اتنا حسن دے دیا، آنکھیں بنا دی، کان بنا دیے. مٹی کی ڈفرینٹ شکلیں ہیں جو انسانوں کی صورت میں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی مٹی کی لے کر اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پس زمین کے مختلف حصوں کی طرح اولاد آدم کی مختلف رنگتیں ہوئیں، کوئی سفید، کوئی سرخ، کوئی سیاہ، کوئی خبیث، کوئی طیب، کوئی خوش خلق اور کوئی بد خلق. ابو داؤد کی روایت 4693 نمبر کی. تو کیا پتہ چلا کہ کبھی کسی کو رنگ کا تانا نہ دے. اللہ آپ کو اپنے گھر لے کر جائے حج اور عمرے کے لیے، کوئی آمین نہیں؟ آمین. اٹھ جائیں، صبح ہونے والی ہے. ہاں آپ دیکھیے کہ وہاں جا کر پتہ چلتا ہے. ایک سسٹر آپ کو دکھے گی موٹے ہونٹوں والی سیاہ حبشی، آپ ابھی اس پہ غور کر رہے ہیں تو سات پتلے نین نقش والی گوری چٹی عرب سسٹر. بندہ ایک لمحے کے لیے ضرور سوچتا ہے ایک ہی کارخانے کی دونوں پیداوار ہے، کریٹر ایک ہی ہے، لیکن اللہ نے ورائٹی دی اور آپ کو مجھے بتا دیا ان شکلوں میں نہ کھونا. یا چھوٹا سا بچیوں کے فائدے کی بات کر جاؤں، لکس کانشیس، کلر کانشیس. کالجوں کے جو باغ اور اس کے باغیچے ہوتے ہیں نا، ادھر بیٹھی اکثر لڑکیاں اپنی آنکھوں، پلکوں اور چہرے ہی کی باتیں کرتی رہتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ، آنکھیں پتلی، آنکھیں موٹی. تو یاد رکھیے جو آپ کا میرا ظاہری فزیک ہے نا، اس کی اگزامپل دوں گی آپ کو. جیسے کسی کو آپ کوئی گفٹ دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ گفٹ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں اس کو اچھی طرح سے دے رہے ہیں، ایک ڈبی میں ڈال لیں، ڈبی کو پھر ریپر میں ڈال لیں، ریپر کو لفافے میں ڈالیں، آج کل تو ریپنگ پیپر اور ریپنگ کا خرچہ چیز سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، خیر اب آپ کو کوئی چیز ملی، کہتے ہیں اتنی خوبصورت، میں تو نہیں اس کو کھولوں گی، اتنی پیاری پیک ہوئی ہوئی ہے، آخر کب تک؟ تھوڑی دیر بعد تجسس ہوگا، پھر آپ کہیں کہ اچھا آرام سے کھولتی ہوں، میں یہ ریپنگ پیپر دوبارہ یوز کروں گی، بڑے پیار سے کھولا، سجا سجا کے کھولا، اور پھر وہ اس کو رکھا، پھر اس کے بعد ڈبی کھولی، اور جب اندر سے خوبصورت سی رنگ دکھی، اب کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ رنگ پہنتے ہیں، اور ایک آدھ دن بعد وہ ڈبی اور وہ پیپر الو کھل رہے ہوتے ہیں، بس یہ جو ریپنگ پیپر ہے نا، یہ آپ کا میرا یہ جسم کا وجود اور کلر ہے۔ آج ہم ساری زندگی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، جتنے بیوٹی پارلرز ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، جتنے ہیلتھ سینٹر ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، یہ دنیا کی ضرورتیں ہیں لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ یہ موت کی صورت میں کیا ہونا ہے؟ آپ کی میری روح کا موتی اللہ نے چن لینا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربی کی راضیہ مرضی۔ یہ جو روح ہے نا جس کو اس وقت کھانا دے رہے ہیں، یہ اللہ نے لینی ہے، یہ گفٹ ہے، یہ اللہ کو بھیج رہے ہیں۔ اوپر یہ جسم کے بت ہیں، یہ موت کی صورت میں قبر میں ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے، یہ آپ کا میرا جسم کا وجود تھوڑے دن بعد مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، تو اس کی فکر نہ کریں۔ اگر آپ کا رنگ دبا ہوا ہے تو کیا ہوا، کیا ہوا؟ کالے رنگ میں برائی ہوتی تو بلال کبھی کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان نہ دیتے، اور موسیٰ علیہ السلام اتنا ذکر، سب سے زیادہ ان کا تذکرہ قرآن میں، اور آپ کہتے ہیں کہ سیاہ رنگ کے حبشی تھے، جنت میں پہچان لیجئے گا ان کو، گورے چٹے نہیں۔ عروا بن مسعود کتنا گورا چٹا تھا، ابو لہب شولوں کا باپ، اس کا مطلب ہے گورا تھا، اور اس کے رنگ سرخ ایسے تھا کیسے لگتا تھا شولے گر رہے ہیں، اللہ نے اس کی کیا قدر کی ہے۔ تو یاد رکھیں ان شکلوں پہ نہ جائیں، اور رشتے ناطے کرتے وقت تو بالکل شکل و صورت کو نہ دیکھیں، یہ واجبی چیز ہے۔ یہ چند دن کا اللہ نے اوپر ایک کور ڈال دیا ہے، کسی کو پمپلز والا بنا دیا، کسی کو چہرے پہ بال لگا دیے، کسی کو براؤنش کر دیا، ویٹش کر دیا، وائٹش کر دیا، یہ شکل سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا، کم پیارا ہے چم پیارا نہیں ہے، چمڑی کتنی گوری ہو، کتنی خوبصورت ہو، اگر بچی اچھی نہ لگے، کام نہ کرے، عزت والی نہ، اور لڑکا مرد کمائے نہ، اور گلفام شہزادہ ہو، کتنے دن بیٹھ کر اس کو گانے گائیں گے فلموں والے؟ صرف چار دن کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا، اب اس کے بعد اب ایک پرسکون گھرانے کا تذکرہ، اور اس کی نشانیوں میں سے کس نے تمہارے لیے تمہاری جن سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور مودت پیدا کی، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پرسکون گھر، یہاں باپ میں سے جو شادی شدہ سسٹرز ہیں ان کی بات ہے، اور جو بچیاں بیٹھی ہیں ان سب کو ایک ہی پیغام دوں گی، جن کے بس آپ ڈل جائیں، جو آپ کو لے جائیں بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، کبھی ان کو مایوس نہ کریے گا۔ عورت کو اس آیت میں اللہ نے سکون بخشنے والی مشین کا ہے، اپنے لفظوں میں رکھ لیں تو۔ بعض لوگ کہتے ہیں شادی کا مقصد کیا ہے؟ بچے پیدا کرنا، تو جن کے بچے نہیں ہوتے کہ ان کا مقصد ختم ہو گیا؟ شادی کا مقصد بچے نہیں ہیں، شادی کا مقصد ہے پرسکون گھرانے کا وجود۔ ایک عورت اپنے وجود کے اعتبار سے اپنے مرد کو سکون دیتی ہے، کھانا پکا کے دیتی ہے، اس کے معدے کو سکون دیتی ہے، گھر صاف کرتی ہے، اس کی ایتھیٹک سینس کو سکون دیتی ہے، اس کے جنسی جذبات کا احترام کرتی ہے، اس کے جذبات کو سکون دیتی ہے، اس کی ہر طلب ضرورت پوری کر کے اس کو پرسکون بناتی ہے۔ لیکن جب وہ عورت خود پرسکون نہ ہوگی تو کیسے دے گی؟ آج وہ معاشرے جس کی چمک سے لوگ بڑے ہی رہے، وہاں کی عورت پرسکون نہیں رہی، وہ عورت اپنے مرد کے لیے خوشی کا ذریعہ کیسے بنے گی جو صبح اس کے ساتھ کے اس سے پہلے گھر سے نکل جائے، اور اس سے تھوڑی دیر پہلے آگے آئے، اور وہ کیسے گھر کو صاف کرے گی، اور وہ کیسے کھانے پکائے گی، اور کندھے سے کندھا ملا کر وہ کھڑی تو ہو جائے گی وکٹری سٹینڈ پہ، لیکن وہ پرسکون نہیں ہوگی۔ آپ کبھی سوچیں کہ کیا دو مردوں کی شادی نہیں تھی ہو سکتی، اور اللہ اکبر اگر ہو جاتی تو اس گھر کا حال کیا ہوتا؟ اللہ کی بنا کتنا گندا ہوتا وہ گھر، اور کتنے دھونے والے اور دھلے ہوئے کپڑے اکٹھے ہوتے، اور کتنے گیلے ٹاول بیڈ پہ اور صاف کپڑے زمین پہ ہوتے، اور وہ جو لڑتے بھڑتے، اللہ کی بنا کھردری دو چھریاں کٹھی رکھ دی جاتی، چار دن نہ گھر رہتا۔ اللہ نے عورت کو برداشت کرنے والی، نرم سکون والی بنا کر ایک سخت مرد کے ساتھ کھڑا کر دیا، یہ بیسٹ کمبینیشن ہے۔ آپ دیکھیں چھری کے دو حصے ہوتے ہیں نا، آگے والا حصہ کاٹتا ہے، پیچھے والا جو جس سے آپ پکڑتے ہیں وہ سخت ہوتا ہے، ذرا سافٹ بنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی آگے کی بجائے چھری کو پیچھے سے یا پیچھے کی بجائے آگے سے پکڑنے لگے تو ہاتھ کٹے گا. آج ہماری تربیت میں، بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت میں، یہ فرق کم رہتا جا رہا ہے. آپ کے شہر میں ایسا نہیں ہوگا مجھے یقین ہے، کیونکہ چھوٹی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ رواداری اور مروت اور خاندانی روایتیں زیادہ ہوتی ہیں، انسانیت زیادہ ہوتی ہے، لوگ ہیومن ہوتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، کے احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. جتنی اولادوں کی زندگی میں دنیا داری اور دنیا کی چیزیں آ گئیں، اتنا تیری میری پڑ گئی. آج یہ وقت آ گیا کہ بیویاں کہتی ہیں بچے کا ایک وقت کا پیمپر میں بدلوں گی تو دوسرے وقت کا آپ بدلیں، سارا دن میں بچہ سنبھالتی ہوں اور رات کو آپ سنبھالیں. تو وہ یہ نہیں کہتی کہ سارا دن آپ کما کے آئیں اب رات کو میں کمانے چلی جاؤں. تو یاد رکھیے کہ اس پہ بہت سننے کی ضرورت ہے. اس پہ دو لیکچرز ہیں، آپ کے سامنے لنک ہیں اس کے، ایک پرسکون گھر اور ایک میرا گھر میری جنت، سن لیجئے گا، کسی وقت بھی آپ کو فائدہ ہوگا. اسی طرح یوٹیوب پہ ایک لیکچر مجھے یاد آ رہا ہے، شاید 21 ویز ٹو پلیز یور ہسبینڈ، میرا خیال ہے سب سے زیادہ ہٹ لیکچر ہے وہ، لاکھوں نے فائدہ اٹھایا، کیونکہ ہر ایک کی ضرورت ہے. تو عورت کو کم از کم اپنا کردار نبھانا ہے. اب مجھے پتہ ہے اس وقت جو آپ کے اندر غصہ آیا ہوا اس وقت، تو پھر مردوں کا کیا ہے، وہ بھی تو اچھے بنے، ہمارا کیا قصور ہے. جیسے کوئی کہہ دے کہ اچھا جی، میں اکثر لوگوں کو یہ جملہ بولتی ہوں، آج آپ کو بول دیتی ہوں، اگر دل چاہے تو کر لیں یہ کوشش، کرنا چاہتے ہیں. آپ میں سے کتنی عورتیں دل کی گہرائی سے اس بات کی شکر گزار ہیں کہ آپ کے شوہروں نے آپ سے شادی کی؟ اللہ ہی رحم کرے جور آباد کے مردوں پہ. نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں بڑے درد کے ساتھ، سوچتے سوچتے آج جا کر ایک جملہ بول سکتی ہیں اپنے شوہروں کو، اپنے اپنے کو بولنا. اور بولنا کیا ہے؟ تھینک یو فار میرینگ می، آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھ سے شادی کی. کون کون بول سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یہاں سے دیکھ لیجیے اندر کھاتا کتنا کمزور ہے. چلیے آج بولیے گا، اپنے اپنے شوہروں کو بولیں کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ سے شادی کی. اور مجھے پتہ ہے اندر سے جو آپ مجھے اس وقت جواب دے رہے ہیں کہ ہمارا نہیں شکریہ، ہم نے ان سے شادی کر دی، ہیں تانو دیندا کوئی نہیں سی، سانو لیندا کوئی نہیں سی. تو اسی دینے لینے پہ زندگی بنی ہے، چپ کر کے بیٹھے رہیں، شکر کیجیے. بڑی نعمت ہے شوہر، اور بیوی بھی بہت بڑی نعمت ہے. جو شوہر اپنی بیوی پہ اور جو بیوی اپنے شوہر پہ راضی نہیں ہے، کبھی دنیا میں وہ پرسکون نہیں بن سکتے. آج ویسٹ کا سکون اس لیے لٹا ہوا ہے کہ بیوی کو شوہر سے پیار نہیں مل رہا، شوہر کو بیوی سے نہیں مل رہا، کیونکہ وہ بوائے فرینڈ سے پہلے مل چکا اور وہ اپنی گرل فرینڈ کو دے چکا. بچوں کو پیار نہیں مل رہا، وجہ کیا؟ کہ وہ بیچارے تو بغیر شادیوں کے پیدا ہو گئے. بس دعا کیجئے کہ ہم فطرت کے اس نظام کو قبول کریں. اور الحمدللہ ہم مسلمان اور پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، یہ تین ملکوں کو تو ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں نا، ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا فیملی سیٹ اپ ابھی بہت سٹرونگ ہے. غیر مسلموں کا فیملی سیٹ اپ اس وقت جتنا ڈسٹارٹڈ ہے، جتنا بگڑا ہوا ہے، آپ کہانیاں سنیں تو آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکل آئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں میں سکون دے دے، اور اس سکون میں جب دین شامل ہو جائے گا تو پھر نور و نلا نور ہوگا. اللہ ہمیں دین پڑھنے کے بعد اور زیادہ پرسکون بنائے اپنے گھر والوں کے لیے. پھر آگے زبانوں کا فرق، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے، اور ان کی نشانیوں میں تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارے اس کے فضل کو تلاش کرنا. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ نے رنگ کی فرق کی بات کی نا. بہت ساری شادیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس میں زبان تک نہیں ملتی ایک دوسرے سے، دوسرے کلچر میں ہو گئی، دوسرے کسی ماحول میں جانا پڑ گیا. لیکن اگر حقیقت میں محبت کی زبان سمجھ آتی ہو نا تو لینگویج بیریئر نہیں ہوتی. دوسری بات، یہاں آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی بات اور سمجھ لیجئے کہ آج میڈیا نے بھی اس میں بڑا نیگیٹو رول ادا کیا. ہمارے ہاں سارا رومانس اور پوری فلم چلتی ہے شادی سے پہلے پہ، تو شادی کے بعد کیا فلم ختم ہو جاتی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ لائف آفٹر ڈیتھ، تو لوگ کہتے ہیں لائف آفٹر میرج، شادی کے بعد بھی کچھ ہوتا ہے. آپ دیکھیں جتنا رومانس فلموں میں دکھتا ہے، ہر فلم میں ایک تھیم تو ہوتا ہے نا لو سٹوری کا. کس کا لو سٹوری دکھاتے ہیں؟ کون شوہر اور بیوی کا لو دکھاتا ہے؟ وہ لو تو ایک کالج کی لڑکی اور ایک کالج کے لڑکے کا. وہ باہر کھڑا رہتا ہے بیوقوف سا اور وہ بیوقوف اندر کھڑی رہتی ہے. وہ پہلے دور کی باتیں تھیں، اب تو بس عقل مند ہو گئے ہیں، وہ پہلے چٹ چیٹ کر کے اپنے سیٹنگ کر لیتے ہیں. ہاں، یاد رکھیے کہ اپنے بچوں کو فکشن سے بچائیے، اور آپ خود ینگ بچی ہیں نا، جتنا آپ کی توجہ گانوں میں، فلموں میں، ڈراموں میں ہوگی، اتنا آپ آنے والے شوہر کے بارے میں غلط ایسٹیمیٹ کریں گی. فلم میں موجود ہیرو اور وہ حقیقی انسان جو آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے چنا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہ جو فلموں میں اچکتی کھدکتی ہیروئنیں دکھائی جاتی ہیں، یہ وہ آپ کی وہ بیویاں نہیں ہوں گی جو آپ کی ماؤں نے آپ کے لیے چوز کی ہیں. ایون آپ خود بھی کو ڈھونڈائیں، وہ ایسی فیشنیبل نہیں ہوں گی جو اتنی پیارے کپڑے پہن کر کاکڑوں جو مارتی ہیں اور اتنی پیاری لگتی ہیں، اور وہ ڈالڈا کا ڈبہ اٹھا کر گھی میں پکوڑے تلتی ہیں اور اس کے پاس سے خوشبو آتی ہے. بیوی کے پاس سے تو آپ کو لہسن ادرک کی بو آنی آنی ہے، کر لیں جو کرنا ہے. آج گھریلو نظام اس میڈیا کے اثر سے کیسے بگڑا ہے، اس پہ لیکچر موجود ہے کہ میڈیا کا اثر ہماری گھریلو زندگی پہ. کتنے گھر صرف اس لیے ٹوٹ رہے ہیں کہ وہ آئیڈیلائز کسی اور کو کر کے بیٹھے تھے، بیوی تو کوئی اور مل گئی. بیوی ایک ماں آئی کہنے لگی میرا بیٹا نہیں رکھ رہا بیوی کو، اتنے لاڈ سے بھائی کی بیٹی لائی تھی، وہ رکھتا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتا. کیوں؟ کسی ہیروئن کا نام لے کر کہنے لگی، کہتا ہے ویسی چاہیے تھی مجھے. تو میں نے کہا یہ بتائیں کہ وہ اس کو دکھائی کس نے. جب ہم اپنے بچوں کو دن رات یہ نہ حاصل ہونے والی دنیا کے خواب دکھائیں گے تو گھروں میں سکون نہیں ہوگا. اور کبھی سچ بتائیں، جو فلموں میں دکھاتے ہیں آپ کے اپنے گھر میں، کبھی ایک دن بھی وہ پکچرائزیشن ہو سکتی ہے؟ کھانا نہیں پکایا ہوا، میاں صاحب آ گئے اور آپ نے موڈ دکھایا اور وہ آگے آپ کو پھول پیش کرتے ہیں، بیگم کھانا چلو باہر کھانے جاتے ہیں، وہ تو اپنا بیگ ماریں گے زمین پہ، جوتا پٹکیں گے، ایک تو سارے دن کے تھکے ہو، ایک بیگم صاحبہ کے نخرے دیکھو، بڑی رو میں جا کے سو رہا ہوں. اب آپ کہتے ہیں ہیروئن تو روٹھی تھی تو میاں نے تو اس کو پھول دیا تھا اور کھڑکی کے رستے چائے کا کپ پیش کیا تھا، تو میں کسی ہیروئن سے کم ہوں؟ بس لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. یاد رکھیے کہ بہت زیادہ بیکار قسم کی امیدیں لگ جاتی ہیں. ہاں رومانس کریں، شوہر کے ساتھ کریں، نہ پکڑے جانے کا ڈر، نہ اللہ کا ڈر، نہ ماں باپ کا ڈر، نہ بدنامی کا ڈر. سب سے بہترین رومانس شوہر بیوی کا، وہ ہم نے سیکھا ہی نہیں. استغفر اللہ، شوہر بیوی کسی کے سامنے بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھانا کھا لیں، لا حول ولا قوت الا بالله، بڑے بے حیا ہیں، بڑے بے شرم ہیں. اور بیوی شوہر کو کہہ دے ذرا کسی کے سامنے آئی لو یو، تو پھر دیکھیے جو باتیں ہونی ہیں، دیکھا ہی نہیں ہے، سنا ہی نہیں، فلم ہی ختم ہو جاتی ہے شادی پہ، تو اس کے بعد کا دکھائیں کہاں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کے حکموں پہ رہیں. اور یاد رکھیں جو بچیاں اپنی عزتوں کی حفاظت کرتی ہیں اور جو مرد اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں نا، وہ شادی کے بعد دی بیسٹ ہسبینڈ اور دی بیسٹ وائف ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے بھی دل میں ارمان ہیں لیکن انہوں نے ابھی نکالے نہیں ہیں. اور جو پہلے ہی اپنے ارمان پورے کر چکے ہیں، ان کو پھر کشش نہیں ہوتی. جتنی چیٹنگ کرنی ہے ہونے والے شوہر سے، شادی کے بعد کیجیے گا. جو جس کے ساتھ محبت بھرے ڈائلاگ بولنے، ان سے بولیے، کیونکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. آج یہ بھی ایک بہت بڑا ایک مسئلہ بن گیا کہ آج ہماری زندگی میں منکر اتنا آ گیا کہ اب ماں باپ کو بھی یہ برا نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی اصلاح فرما دیں اور بہترین طریقے سے اپنے حق کو ادا کرنے والے بن جائیں. اور جب آپ اپنا حصہ کریں گے نا، تو یاد رکھیے پتھر نہیں ہے سامنے والے، ایک دو دن کی بات ہے، ایک دو سال، دو چار سال، آخر وہ دال گل جائے گی. وہ لڑکیاں اپنے شوہروں کے دل میں ضرور جگہ بناتی ہیں جو عزت کرتی ہیں، پیار کرتی ہیں اور قدر کرتی ہیں. تین چیزیں یاد رکھیں، مرد کو آپ سے صرف عزت چاہیے. کسی کام کا آپ کا مرد نہ ہو، آپ کہہ دیں دنیا کا سب سے باعزت مرد ہی ہے، پھر دیکھیں آپ اس کی عزت کر کے ایک عزت دار شخص کی بیوی بنیں گی. اور آپ اپنے شوہر کی بے عزتی کریں، اس کی برائیاں کریں، غلامی بنا میں رکھیں اس کو، اور آپ ایک غلام کی بیوی ہوں گی. تو بہرحال آج یہ سبق بھی پڑھنے اور پڑھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے. پھر فرمایا اس کے بعد، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور تمہ کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. دیکھیں آپ سے دیکھ رہے ہیں، سورت روم نشانیوں والی سورت ہے. مینا آیاتی ہی و مینا آیاتی ہی، یہاں آپ دیکھیں ایک سائیکل دیکھیے گا کیسے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے. یہ دیکھیں سب سے پہلے بیج ہے، یہ سیڈ سے اگر آپ شروع کرتے ہیں، پھر یہ بیج زمین میں جاتا ہے تو پھٹتا ہے. یہ چھوٹی سی کومپل نکلی، کومپل کے اوپر دیکھیے پتے لگے، پتے ذرا بڑے ہوئے، اس کے بعد پھیلتے گئے اور بالآخر یہ ایک فروٹ ٹری میں بدل گئے. اسی فروٹ کو کاٹیں گے بعد میں تو بیج ہوگا. یہ ہے لائف سائیکل آف ٹری. جس طرح یہ درخت دنیا سے جانے سے پہلے پھل دے رہا ہے نا، آپ کو مجھے بھی یہی کرنا ہے. آج سے ایک دعا مانگنی شروع کرتے ہیں کہ اللہ اس سے پہلے کہ میں قبر میں چلی جاؤں میں لوگ انسانیت کو کوئی پھل دے کر جاؤں. اور آپ کا سب سے میٹھا اور خوبصورت پھل پتہ کیا ہے؟ آپ کی اولاد اپنے بچوں پہ کام کریں, اور آپ کے شاگرد اور آپ کے ساتھ رہنے والے اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنا دیں کہ آپ کا اثر آپ کے گھر والوں پہ آنے لگے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے با مقصد زندگی بسر کرنے والا بنا دے. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہیں. پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا, بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے. آسمان و زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں, سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں. وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا, یہ اس کے لیے آسان تر ہے. آسمان و زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے, اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, مجھے ابن آدم جھٹلاتا ہے اور اسے یہ چاہیے نہیں تھا, وہ مجھے برا کہتا ہے اور یہ بھی اسے لائق نہ تھا. اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ کہتا ہے جس طرح اس نے مجھے اولاً پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا, حالانکہ دوسری مرتبہ کی پیدائش پہلی مرتبہ کی پیدائش سے بالکل آسان ہوا کرتی ہے. اس کا مجھے یہ کہنا کہ کہتا کیا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے, حالانکہ میں احد اور صمد ہوں جس کی نہ اولاد ہے نہ ماں باپ اور جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا, جس طرح اس وقت آپ کے میرے یہ رشتے بنے ہوئے ہیں نا, ہم اس رشتوں کی ڈوریوں میں بندھے ہوئے نا, یاد رکھیے اگلی دنیا میں بھی ہم سب کے رشتے ہوں گے. بلکہ اگر آپ گھبرائیں نہ تو ایک چھوٹی سی بات بولنے کی اجازت دیجئے, اصل رشتے ہمارے وہاں بنیں گے. یہ رشتے اصلی نہیں ہیں, یہ نقلی ہیں, یہ ڈمی ہیں. اصل اولادیں اور اصل گھر والے اور اصل ماں باپ بہن بھائی وہاں ملیں گے, کیونکہ وہ ایمان کی بنیاد پہ ہوں گے. ورنہ آگے جا کے آپ دیکھیے گا اگلے پاروں میں کتنا کثرت سے ذکر آئے گا, نیک لوگ ہیں ان کی اولادیں اچھی نہیں ہیں اللہ ان کو یہاں دنیا میں ان سے الگ کر دیتا ہے, شوہر نیک ہے بیوی نیک نہیں ہے وہاں کوئی ساتھ نہیں ہے, اور اس کا اپوزٹ بھی ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جیسے یہاں رشتوں کی ڈوریوں میں باندھا ہے وہاں بھی سب رشتوں کو ساتھ جنت میں رکھے. صرف وہی رشتے وہاں جا کر سیم ہوں گے جو ایمان اور تقویٰ کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں گے. پھر فرمایا, وہ تمہیں خود اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے, کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں؟ آپ میں سے ہم میں سے کبھی کسی نے کیا؟ اپنے بینک بیلنس کو آدھا اپنی ماسی کے نام کر دیں, آدھا اپنے ڈرائیور کو دے دیں, نہیں کرتے نا. تو اللہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ باتیں کیوں گھڑتے ہو کہ فلاں بزرگوں کو اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ چلو کچھ تم بھی کر لو اور کچھ میں بھی کر لوں؟ کہا نہیں. اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو, اس طرح آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں, اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار ہو نہیں سکتا. دعا کیجیے اللہ ظاہری باطنی ہر قسم کے شرک سے ہمیں محفوظ رکھ دے. بس اے نبی اور نبی کے پیروکاروں, یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جمع دو. اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی دعا کریں, بی فوکسڈ. ہم سب کو یہ یقین آ جائے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم باعزت قوم ہیں. اس آیت کا یہی مقصد ہے, پورے دین پہ عمل کرو. ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں اللہ کو پسند کہ کچھ مسلمان کچھ کفر کچھ کچھ اور. اس لیے فرمایا, قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی, بالکل یہی راست اور درست دین ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. یہاں فطرت کی بات ہے تو سن لیجئے حدیث. اللہ کے نبی نے فرمایا, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی اور نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. جیسے بکری کا صحیح سالم بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے کان لوگ کتر دیتے ہیں. عرب لوگ کیا کرتے تھے؟ بکری کے بچے کا کان کترتے اور اس کو اپنے بزرگوں کی قبروں پہ چھوڑاتے نشانی کے لیے. کان کرتے وہ ایسے لٹکتا رہتا تھا کان اس کا ساتھ, اور کہتے تھے یہ بہت پہنچا ہوا ہے, اس جانور کو نہ تو استعمال کرنا ہے اور نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی, فاقیم وجھک للدین حنیفا. یہ بخاری کی روایت ہے 4775. آج بھی آپ کو انٹیریئر کے اندرون کے علاقوں میں ایسی چیزیں دیکھیں گی. مجھے کسی نے بتایا کہ سندھ کے اندر علاقوں میں دیکھیں نا تو کھیتیوں کے اندر گائیں چر رہی ہوتی ہیں. اب وہ گائے کسی کے کھیت میں جا کے چر لیں چگ لیں, کسی کی کھڑی فصل کو نقصان دے دیں, لیکن کسی کی ضرورت نہیں ہے ان کو چھیڑنے کی. پوچھا جائے کیوں, کہتے ہیں یہ عبداللہ شاہ غازی کے دربار کی گائیاں ہیں. کیوں رکھی ہیں کہ بس جی وہ وہاں سارا دن چریں چو گئے ہیں, رات کو در بند ہے, اور وہ ان کے ساتھ پھر آگے کیا کیا کہانی ہے. اسلام یہ ظلم نہیں پسند کرتا. یہ چیزیں وہاں سے ہمارے مسلمانوں میں آ گئیں, اور اللہ ہماری اصلاح فرما دے. قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے, اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو, اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا اور گروہوں میں بھٹ گئے. ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. یہ بڑی حقیقت ہے. آج آپ دیکھیے کہ اس دین کے کتنے ٹکڑے ہو گئے. آپ کہیں گے وہ بھی تو دیندار ہی ہیں نا جو ایسی باتیں بتاتے ہیں اور ویسی باتیں. آج اس دین کے نام پہ اتنے مختلف ورژن اور اتنے مختلف ماڈلز ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ کوئی ٹی وی خریدنے جاتا ہے نا, اس کو 10 کمپنیوں کا ٹی وی مارکیٹ میں دیکھتا ہے. کوئی نیشنل کمپنی کا لے لے, کوئی مٹسوبیشی کا لے لے, فلاں کا فلاں کا, 19-20 کے فرق سے ہیں وہ ٹی وی, لیکن فرق بھی ہے. آج دین کے ساتھ یہ ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا دین اتنا سمپل, اتنا کلین اینڈ کلیئر تھا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا, بدو تھا, بالکل سیدھا سادہ, شاید بکریاں چراتا چراتا آ گیا. اللہ کے نبی بتائیں میں کیا کروں کہ جنت میں جاؤں. آپ نے اس کو سیدھا سیدھا بتایا, شرک نہ کرنا, 5 وقت کی نماز پڑھنا, روزے رکھنا, اور اسی طرح بیسکس. اس نے کہا اللہ کے نبی آج کے بعد نہ اس سے کم کروں گا نہ زیادہ. چل پڑا, بدو تھا, بات سنی سنی چل پڑا. آپ نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا اس کو دیکھ لے, جو اس نے کہا ہے اگر اس نے کیا تو یہ جنت میں جائے گا. اتنا آسان ہے دین آپ کا میرا. اس کے لیے کوئی 10 کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اس میں کوئی 11 علوم پڑھ کے عالمہ کی ڈگری یا عالم کا فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیہاتی کا بھی دین ہے, یہ جنگل میں رہنے والے کا بھی دین ہے, یہ غاروں میں رہنے والے کا بھی دین ہے, یہ چاند پہ کمندے ڈالنے والوں کا بھی دین ہے. صرف کرنا ایک ہے, سمپل دین سیکھ لیجیے, اور وہ آپ کو اس کتاب سے اچھا کوئی نہیں سکھا سکتا. بڑی باتیں نہ, اللہ سے آج دعا کریں, اے اللہ مجھے کم از کم بس اتنا دین سکھا دے جو مجھے جنت میں لے جائے. میں نہ کم مانگتی ہوں نہ زیادہ, زیادہ بعد میں لے لوں گی, فی الحال مجھے ہر وہ چیز کھول کے دکھا دے جو جنت میں لے جانے والی ہے, اور جو اس کے رستے کی رکاوٹیں ہیں وہ بھی دکھا دے تاکہ میں چھوڑ دوں. بس یہ دعا کر لیں. آپ دیکھیے اللہ آپ کو سیدھا سادہ دین دے گا. ورنہ آج کے مسلمان پہ آج سے 200 سال پہلے اشعار کہہ گئے علامہ اقبال کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنوت. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. یعنی کچھ چیزیں آج ہماری کرسچن سے ملتی ہیں, سچ ہے کہ جھوٹ؟ مثلا کرسمس کون مناتا ہے, ویلنٹائن کون مناتا ہے, اور اسی طرح سے بہت سارے پہننے اڑنے کے انداز کن کے ہیں, برتھ ڈے کون مناتا ہے, کیک کون کاٹتا ہے, اور تمدن میں حنوت. ایک شادی کی 10 رسمیں گن لیں, اس میں مہندی بھی ہے, اوٹن بھی ہیں, مائیوں بھی ہیں, اور اس میں پیلا جوڑا بھی ہے, اور اس میں سالی کا دودھ پلانا بھی ہے, اور دیور کا گھٹنے پہ بیٹھنا ہے. یہ ساری حنوت سے آ گئیں. ہم نے ہر مذہب کی بیکار چیز لے کر ایک دین بنایا, اس کے نام پہ اسلام کا جھنڈا لگا دیا. اور یہود کا نام کیوں ہے؟ ماضی کے بگڑے ہوئے مسلمان. وہ کم بگڑے تھے, آج ہم زیادہ بگڑے. یہ تو اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اتری. چھوٹی سی بات بتاؤں, ہم پچھلی قوموں کے قصے پڑھتے ہیں نا قرآن میں, تو ہم کہتے ہیں ہائے کتنے برے تھے, نبی آ گیا پھر بھی نہیں مانے, یہ ہو گیا وہ نہیں. تو آپ کی میری باتیں کیوں نہیں سنتے ہم, پتہ چلتی اس قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں. ایک جملہ بولنے کی اجازت دیجیے, اگر اس قرآن کے بعد کوئی کتاب آتی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی تھے, ان کے بعد کوئی اور نبی آتا اور وہ لوگوں کو اس کتاب کی تعلیم دیتا جو اس قرآن کے بعد اترتی, تو وہ کتاب ساری کی ساری کن کے قصوں سے بھری ہوتی؟ امت مسلمہ ہوا سماکم المسلمین. یہ اللہ نے پردہ رکھا, یہ اللہ کی اپنے نبی سے محبت کی دلیل ہے کہ اس امت کو نہ دنیا میں ذلیل کیا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی نہیں کرے گا. تو پھر کتنی بد نصیبی ہے میری, اس نبی کی براہ راست امتی ہونے کے بعد بھی میں آگ میں چلی جاؤں صرف اس لیے کہ میں نے وہ کتاب نہیں سمجھی اور میرے عقائد اس سے مختلف ہو گئے. اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر لگا دے, غم لگا دے, جتنا فکر ہمیں جوان ہوتی بچیوں کی شادیوں کا اور بیٹوں کی جاب کا اور مردوں کی بیماریوں کا, اس سے زیادہ اس وقت اس جگہ بیٹھ کر یہ درد مانگیے کہ اللہ مجھے بے دینی کا درد لگا دے, جہالت کا دور کرنے کا غم لگا دے. جاب مل جائے گی, روکھا بھوکھا کوئی نہیں سوتا, لیکن اگر ہمارے بچے دین سیکھے بغیر دنیا سے چلے گئے, کل قیامت کے دن ان کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گریبان ہوں گے, آگے جا کے آپ کو چند حدیثیں سنائیں گے مناسب مواقع پہ. تو اپنے ان بچوں پہ رحم کے لیے, ہم خود دین پہ آتے ہیں نا, نہ چاہتے ہوئے بھی بچے آنے لگتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو لانے والا بنا لے. فرمایا لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اس کو پکارتے ہیں, پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ ان کو چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں. میں نہیں بولتی, اب آپ خود سوچیں ذرا اس پہ کیسے کرتے ہیں. خوشیوں کے نام پہ شرک کہاں ہو رہا ہے ہمارے, تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی نہ شکری کریں. اچھا مزے کر لو, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. ہمارا تو حال بعض دفعہ اپنی خوشیوں کے موقع پہ کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی مثال دوں. دیکھیں خوشی کے موقع پہ ہم کیا کہتے ہیں, سب کو خوش بھیجو, پھوپھیاں بھی خوش جائیں, ان کو جوڑے دے دو, ماسیاں بھی خوش جائیں, خالائیں بھی خوش جائیں, کہتے ہیں نا سب کو خوش رکھو. حتیٰ کہ گھر میں آنے والی کام کرنے والی خدمت گاریں, ماسیاں, ان کو بھی خوش کر کے بھیجتے ہیں. لیکن ہم کن کو خوش نہیں کرتے آج اپنی خوشیوں پہ؟ اللہ اور اس کے رسول کو, اور فرشتوں کو نکالتے ہیں اس محفلوں سے, تم باہر ذرا بیٹھ جاؤ, تمہارا کام نہیں ہے ادھر. سچ بتائیے, خوشی کے نام پہ آج عموماً جو مسلمان کرتا ہے اور مجبوری بنا کے کرتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہوگا؟ رسول اگر ہوں ہماری اس خوشی کی محفل میں شرکت کریں گے؟ اللہ کے نبی کبھی وہ کاموں میں شرکت کریں گے جو آج ہم خوشیوں کے نام پہ کرتے ہیں؟ اللہ ہماری خوشیوں کو بھی بابرکت کر دے. اللہ کے نبی نے فرمایا, مومن پر تعجب ہے, اس کے لیے اللہ کی ہر قضا بہتری ہوتی ہے. راحت پر شکر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے, اور مصیبت پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. صحیح مسلم کی روایت 2999 نمبر کی. خوشی غم دو امتحان کے پرچے ہیں, بہت کڑا امتحان ہوتا ہے, اپنے اوپر نظر رکھیں, اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے. کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہوئی اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں؟ جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر بھول جاتے ہیں, اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکا یک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. اچھا, خوشی کے اندر خوب مستیاں کی, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اکثر لوگوں سے یہ بات میں نے سنی ہے, شادی گزری, اتنے بزی ہو گئے, پھر اس کے بسارا گھر بیمار پڑ گیا, پھر چھوٹا بچہ بیمار ہو گیا, ہاسپٹل چلا گیا, پھر اچانک ایک ایسا مسئلہ بنا, کاروبار ٹھپ ہو گیا. یہ اصل میں آپ کہتے ہیں قسطیں آ رہی ہیں واپس, کیا بھگتو, اب بلاؤ کس کو بلاتے ہو؟ اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہماری نافرمانیوں کو ہم پہ مصیبتیں لا کر معاف کر دیتا ہے, ورنہ قیامت کے دن نہ جانے کیا حال ہوگا. تو کبھی بھی فتویٰ تو آپ میں نہیں دے سکتے, یہ تو اللہ کو پتہ ہے, یا نبی کو اپنے دور میں پتا ہوتا تھا کہ یہ عذاب ہے یا پکڑ ہے. لیکن اپنے لیے ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیں, کبھی کسی نافرمانی کے بعد آپ کو اپنے اوپر کوئی تکلیف, کوئی آزمائش, کوئی بیماری, کوئی دکھ, کوئی مقدمہ, کوئی پریشانی آتی دکھے تو سمجھ لیں یہ اس دن کی مستی نکلی ہے ادھر, اور پھر اتنا گناہ کریں جتنا برداشت کرنے کی طاقت ہے. اللہ ہم سب کو معافی کر دے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ ہمیں غور و فکر اللہ بنا دے. مومن رشتہ دار کو اس کا حق دو, اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں, اور وہی فلاح پانے والے ہیں. جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے, اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. آپ دیکھ لیجئے, تیسرا پارہ تھا سورۃ بقرہ کا آخر, پہلی دفعہ سود کے بات ہوئی تھی نا, الذین یاکلون الربا لا یقومون, اور آج آپ دیکھیے کہ ہم 21 پارے پہ کھڑے ہیں, چوتھی پانچویں بار سود کا لفظ آ رہا ہے, اور اللہ کیا بتا رہے ہیں, تم سمجھتے ہو کہ یہ بڑھ جاتا ہے, یہ نہیں بڑھتا, اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو, اسی کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, سود کھانے والے اور کھلانے والے اور اس کی دستاویز لکھنے والے, یعنی ڈاکیومنٹیشن, چلیے ہر بہن اپنے مرد کی جاب اور اس کے کاروبار کو سوچے, کہیں کہیں کوئی کمائی میں کسی بھی طرح سے سود کا لین دین لکھت پڑھت تو نہیں ہے؟ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کو بہتر سبب بنا دے. اور اس کی گواہی دینے والا چوتھا فرد, ان پر لعنت بھیجی ہے. پھر فرمائیے, تمام کے تمام گناہ میں برابر کے شریک ہیں. مسلم کی روایت 85-51. اللہ کے نبی نے فرمایا, جس گاؤں میں زنا اور سود رواج پا گیا تو تو وہاں کے باشندوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا. مستدرک الحاکم کی روایت ہے. یعنی اگر آج ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے مختلف وبائیں آتی ہیں تو کہیں اس کی وجہ ان میں سے تو کوئی نہیں ہے. اس کے برعکس صدقہ کتنی پیاری چیز ہے. آپ نے فرمایا جو شخص ایک کھجور بھی صدقے میں دے لیکن حلال طور سے حاصل کی ہوئی ہو تو اسے اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس طرح پالتا اور بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے, یہاں تک کہ وہی ایک کھجور احد پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے. بخاری کی روایت 1410. چلیے اس پہ عمل کرتے ہوئے آج افطاری کے وقت سب سے اچھی کھجور جو ہوگی نا گھر میں, پلیٹ میں موٹی بھی ہوتی ہیں پتلی بھی ہوتی ہیں, وہ آپ کسی اپنے مالی بابا ڈرائیور یا میڈ کو دے دیں کہ تم اس سے روزہ کھول لو, اور پھر یقین رکھیے کل وہ کھجور احد پہاڑ جتنی بڑی ہوئی ہوگی. بعض دفعہ ہم اپنے ملازمین کو دیتے ہیں لیکن وہ دیتے ہیں جو سب سے خراب ہو. ایک ہی سیب دینا ہے آپ نے, اس کو ضرور داغ لگا ہوا دینا, کٹا پھٹا چلو جاؤ یہ ان کو دے آؤ, اور آپ کے پاس تو پہلے ہی بہت سارے اور بھی بہت سارے ہوں گے, آپ نے تو بہت سے کھانے ہیں, تو ایک گلا ہوا ہے ذرا اس کو تھوڑا کاٹ کے باقی آپ کھا لیں, اس کو صاف دیں. یاد رکھیے یہ وہی کرے گا جس کو اللہ کے لیے کام کرنے کا شوق ہوگا. پھر دوسری بات دیکھیے کہ معاشیات پہ بات ہو رہی ہے نا, سود کی بات ہے, صدقے کی بات ہے. آج کے دور میں تو بہت ہی برے حالات ہیں پوری دنیا کے. آپ دیکھیے اس وقت اکنامیکل ڈس آرڈر چل رہا ہے, بلکہ ڈیزاسٹر کہتے ہیں ویسٹ میں آج کل, اور اس کی وجہ اکنامیکل ٹیررزم ہے. دوسری گولیاں, پستولیں, بندوقیں چلتی چلاتی, وہ تو چلے کسی کو دکھیں نہ دکھیں, اس وقت پوری دنیا اکنامیکلی ڈس آرڈر کا شکار ہے. چند ملکوں کے ہاتھ میں سکے, ان کے کاغذ کی مہر 100 روپے کی ہے اور آپ کے کاغذ کی مہر 1 روپے کی ہے. حالانکہ اس کے برعکس اگر تھوڑا سا ماضی میں جھانکیں, یعنی اس کو میں اس اینگل سے آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں کہ مسلمانوں کے معاشی معاملات کیسے تھے, کیونکہ آج ہمیں ایسے کمپلیکس ہو گئے, سود کے بغیر کام نہیں چل سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اور رشوت اس کے بغیر تمہارے ملک میں کچھ ہوتا ہی نہیں, چلو یہ بھی گیا. چوری چکاری بھائی ہمارا حق ہے, چونکہ امیر لوگ ہم سے ہمیں ایسے نہیں دیتے, ہم ان سے ویسے لے رہے ہیں. اور ڈکیتی کوئی بات نہیں ہے, ہم امیروں سے لے کر غریبوں کو ہی تو دیتے ہیں نا, رابن ہوڈ کے وارث, چلو ہر چیز کو جائز قرار دیا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آج دنیا میں مسلمس کو اسلام کی ایجوکیشن لینے کے بعد پوری دنیا کا اکنامیکل سسٹم دیا جائے, چند سالوں میں اس پوری دنیا میں غربت, افلاس اور ایسی تمام چیزیں دور ہو جائیں گی جس سے آج انسانیت بلک رہی ہے. پہلے لوگ غریب ہوتے تھے, آج پوری پوری قومیں غریب ہیں. کینیا جیسا ملک آپ نے نام سنا ہوگا, آپ سے زیادہ دور نہیں ہے, اس کی زمین اتنی زرخیز ہے چائے کی پتی کے لیے اور کچھ اور چیزیں, بڑی طاقتوں کے کہنے پہ وہاں کوکا اگتا ہے, چاکلیٹس, چاکلیٹ پاؤڈر اگانے کے لیے, کیونکہ ان کو چاکلیٹس کی ڈیمانڈ ہے. اور ان کو ان کے ملکوں میں وہ فصلیں جو ان کے اپنے ملکوں میں ٹماٹر اور اس طرح سبزی اگانے کی اجازت نہیں ہے, پوچھ کے اگاتے ہیں کیونکہ باہر سے منڈیاں چل رہی ہیں. جبکہ مسلمانوں کا حال کیا تھا, تھوڑا سا اس پہ سنیے گا. بنیادی طور پر مسلم دنیا میں مالیاتی مرکز, تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کا فروغ دمشق سے شروع ہوا, مسلم سٹیٹ تھی اپنے وقت کی. اسپین, بحیرہ روم اور بیلٹک ریاستوں میں اسلامی تجارت کاروباری سرگرمیوں کا ایک عظیم مرکز تھا. یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بینکاری کے بہت سے تصورات, تکنیک اور اسلامی مالیات کے اصولوں کو بعد میں یورپی فنانس اور تاجروں نے اپنایا, یعنی مسلم سے سیکھے اصول تجارت کے. ابن خلدون, امام غزالی, ابو الحسن, ابو یوسف چند مسلم ماہرین معاشیات ہیں. اسلامک بینک یا اسلامک فائنینس, اسلامک مالیاتی بینکنگ یا فائنینس کی وہ سرگرمی جس میں شرعی طریقے سے اس کا عملی اطلاق ہوتا ہے. اسلامی بینکنگ میں سے بہت سارے طریقوں میں مدرابہ, یعنی یہ ایک تجارت کی قسم ہے, منافع کی شراکت اور نقصان کا اثر, محفوظ سرمایہ کاری, مشارکت اور اجارہ یعنی اجرت شامل ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب اسلامک بینکنگ ہوتی ہے نا تو یہ 8 فائدے لکھے ہوئے ہیں. عدل و انصاف ہوتا ہے, لیکویڈیٹی ہوتی ہے, یعنی مال جو ہوتا ہے وہ لیکویڈیٹ کیا جاتا ہے, کسٹمر سے بہتر تعلقات ہوتے ہیں, کوئی مقررہ ذمہ داری نہیں ہوتی, ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے, شفاف, اخلاقی اور اخلاقی طلورز, عدم استحکام کی تشخیص اور سب کے لیے بینکنگ. یعنی جب اسلام کا نظام آئے گا نا تو سب کو فائدہ ہوگا. آج کیا ہو رہا ہے, امیر امیر تر, غریب غریب تر. وہ ایک شعر خلاصہ یہ ہے کہ اس کھیت کو آگ لگا دو جس کے دانے سے دہقان کا گھر نہیں بھر رہا. آج یہ ہو گیا کہ جو مٹی کے پیٹ میں سے اپنی محنت کے بل بوتے پہ اللہ پہ نظریں لگا کر فصلیں اگاتے ہیں, آج وہ پھر بھی غریب ہیں, اور وہاں سے صرف آگے جا کے منڈیوں میں بیچنے والے کئی کئی گنا زیادہ نفع لے جاتے ہیں. دعا کیجئے یہ ظلم ختم ہو جائے, غریب کو محنت کا پھل نہ ملے اور امیر کچھ نہ کیے بغیر صرف ادھر کا بھاؤ ادھر کا تاؤ کر کر چار چار گنا مہنگی چیزیں بیچ دے. یہ آج اکنامیکل ڈس آرڈر ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ تڑپ لگا دے کہ اس دنیا کو ہم نے ایک ایسی خوبصورت دنیا میں بدلنا ہے. اور دیکھیں مسلمان کتنے خوش قسمت ہے کہ یہ گائیڈ لائن صرف اسلام نے دی ہے, قرآن میں, پچھلی کتابوں میں ایسی چیزیں نہیں تھیں. آج ہم نے دو مختلف حصے بنا دیے, ایک دین کا علم اور ایک دنیا کا علم, اسی سے ساری گڑبڑ ہو گئی. اللہ یہ جس نے تم کو پیدا کیا, پھر تمہیں رزق دیا, پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے, پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا, کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ بولیے, نہیں کر سکتا. تو پھر صرف اللہ ہی پہ نظریں ہیں. پاک ہے وہ اور بھی بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے, تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا, شاید کہ وہ باز آ جائے. یہ بھی اللہ کی سنت ہے. جب دنیا میں اللہ کا نظام نافذ نہیں ہوتا نا, تو ہر طرف فساد ہے, ہر طرف ڈس آرڈر ہے. اے نبی ان سے کہو, زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا. ان میں سے اکثر, آپ پڑھیں, ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. اللہ شرک کو نہیں برداشت کرتا, بڑی بڑی قومیں اسی پہ تباہ و برباد کی گئیں. بس اے نبی, اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں, قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں. اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. آج جھوٹی محبتوں نے جوڑا ہوا ہے, وہاں کوئی بونڈ نہیں ہوگا. جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے, اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں, تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے. یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بارش دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے, اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. سمندری سفروں کی بات ہوئی تو سن لیجئے کہ مسلمانوں نے جب دوسرے ملکوں کے بحری سفر شروع کیے تو انہوں نے نقشے اور راستے طے کرنے کے آلات ایجاد کیے. سلیمان المہری نے 10ویں صدی میں دی آئیڈیاز آف نیویگیشن سسٹم پیش کیا. آج نیویگیٹر پچھلے 8-10 سال پرانی ایجاد ہے, حالانکہ مسلمانوں نے 10th century میں اس کو ایجاد کیا تھا. احمد ابن ماجد نے اس موضوع پر 15ویں صدی میں کتاب لکھی جس سے عرصے تک فائدہ اٹھایا گیا. مسلمانوں نے قرآنی آیات سے یہ سبق بھی سیکھا کہ اللہ کی دنیا کو گھوم پھر کر دیکھو اور اس پہ غور و فکر کرو. ہشام الکلبی موسیٰ الخوارزمی 9ویں صدی کے مشہور جغرافیہ دان اور سائنسدان ہیں جنہوں نے زمین کی جغرافیائی تفصیلات بیان کی. زید البلخی المقدسی ابن رستہ اور وہ چند مسلم ماہرین جن کی کتابوں سے مغربی ملکوں میں فائدہ اٹھایا گیا. اصل بات پتہ کیا ہے, آپ کو بڑی حیرت ہوتی ہوگی اس وقت جب قرآن پڑھتے وقت میں آپ کو یہ باتیں شکوڑ کراؤں, جغرافی کی باتیں, سائنس کی باتیں اور معاشیات کی باتیں. یہ بات اصل میں آپ کو بھی واضح کر دوں. آج صبح ہم نے ایک سیشن کرنا تھا جو آج نہیں کل ہوگا انشاءاللہ, سورۃ الطلق کی تفسیر کا. اس میں یہ بات اللہ نے پہلی وحی میں بتا دی تھی, اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. رب کا نام ساتھ آنے سے کیا مراد ہے؟ سائنٹسٹ ہے, سب کچھ کرے, ایجاد کرے, اور جب نئی انوینشن ہو, مثلا نیوٹن, لا آف گریویٹی سے اللہ نے ڈسکور کرایا, اس کا نام جب سائنس کی کتاب میں آئے نا تو لکھو کہ نیوٹن سے اللہ نے لا آف گریویٹی ایجاد کیا, اور نیچے بس ایک لفظ لکھ دو, الحمدللہ. تعریف ساری اللہ کی ہے جس نے نیوٹن سے یہ کام لیا. بات سمجھ گئے؟ یہ ہے بسم ربی کا. آج ہماری پریپ کیا چلے, پہلی جماعت سے لے کے 10ویں تک کی سائنس کی کتاب کھول لیجئے, اس میں لفظ اللہ نہیں آئے گا. بات سمجھ گئے؟ جغرافی کی بک میں لفظ اللہ نہیں ہے, اور وہ کدھر ہوگا؟ وہ پتلی سی اسلامیات کی بک پہ جو ایک ٹیچر آتی ہیں اور پڑھا کے چلی جاتی ہیں. یہ ڈرا بیک ہے آج ہمارے اسلام, ہمارے ایجوکیشنل سیٹ اپ کا. ہر کتاب میں اللہ کا نام ڈالو, اللہ نے دی نعمتیں اللہ سے جوڑو. ہوا کیا, دنیاوی کام کرنے لے الگ, ہماری دنیاوی کتابیں الگ, دینی الگ. کبھی آپ نے اپنے بچوں کو کہا کہ سائنس کی کتاب زمین پہ نہ رکھو, کوئی قرآن نیچے رکھے تو ہم فوراً بولیں گے, ہے نا, کیونکہ ہمیں پتہ قرآن ہے جس میں اللہ کا نام ہے. اور سائنس کی کتاب میں اللہ کا کیا نام, اور جغرافی میں کیا, اور ہسٹری میں کیا. یہ ہے ریزن اس وقت امت مسلمہ کے پیچھے رہنے کی. اللہ کرے ہم ان دونوں علوم کو جمع کرتے ہیں. جیسے اس وقت قرآن پڑھتے وقت ہم دنیا کی چیزیں کوٹ کر رہے ہیں نا, تو انشاءاللہ میں آپ سب ٹیچرز کو اور ایجوکیشنل جو بھی لوگ کسی فیلڈ میں منسلک ہیں ان کو یہ ریکویسٹ کروں گی, اگلے سال کے کیوریکلمز میں ہر کتاب کے ساتھ اللہ کا نام ڈلوائیں, تاکہ لوگ ان دنیاوی کارناموں کو دے کر اللہ کے قریب ہو, نہ کہ بندوں کے قریب ہو جائیں. اور اس سے سکون نہیں ملا. آج پورا ویسٹ بے سکون ہے کیونکہ اللہ کا نام نکلا ہوا ایجوکیشنل سیٹ اپ سے. اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا, اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے, پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا. 3 سیکنڈ سوچے, اللہ کی سنت انتقام ہونا بھی ہے. رحم بہت کرتا ہے, لیکن پھر انتقام لینے پہ آ جائے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اور ہم پر حق یہ تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. اللہ ہی ہے جو وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے اور جو بادل اٹھاتی ہیں, پھر ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے, اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے. پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل سے ٹپکے چلے آتے ہیں. یہ بارش جب اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے. دیکھیے اللہ بھی تو قرآن کے بیچ میں سائنس ہی تو ساری پیش کر رہے ہیں. جتنی کائنات سے متعلق آیتیں ہیں قرآن میں وہ کیا ہیں, سائنسی آیتیں ہیں. کہیں فزکس ہے تو کہیں کیمسٹری ہے, کہیں زولوجی ہے تو کہیں باٹنی ہے. ان دونوں علوم کو ساتھ لے کر چلے, پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی. ہوتا کہ جب بارش ہوتی ہے تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں, حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے. دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات سے کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح زندہ کرتا ہے. یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. کوئی ایگریکلچر ٹیچر ہے, اپنے اسٹوڈنٹس کو زمین سے فصلوں کا اگنا نکلنا سکھاتا ہے, اور اتنے میں یہ جملہ بول دیتا ہے کہ دیکھو جیسے یہ فصل اگ کے پکی تھی اور کٹ گئی ہے نا, اسی طرح ہماری زندگی ختم ہو جائے گی, اور یہ جیسے دوبارہ اگی ہے کل مرنے کے بعد جئیں گے. بس یہ چند جملے بول دیجئے, یہی ہے بسم ربی کا. اللہ سے دعا ہے کہ دنیا کے علم لینے والے دین کے ناطے سے بھی اللہ کے قریب ہو جائیں. اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جائیں. اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. آپ بولیں سارے مل کے یہ جملہ. جزاک اللہ خیر. نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے بھاگے چلے جا رہے ہوں, اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو. تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سرے تسلیم خم کر دیتے. اللہ ہی تو ہے جس نے کمزوری کی حالت میں تمہاری پیدائش کی ابتدا کی, پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی, پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا, اور وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. دیکھیے ایک پکچر, ہم سب کی زندگی کیا ان مراحل سے نہیں گزری؟ سب سے پہلے ہم کرال کرتے ہیں, پھر ہم لڑک پن میں آتے ہیں, پھر اور جوان, پھر اور بڑے, آخر میں کیا ہوتا ہے؟ پھر بڑھاپا. ہم میں سے ہر ایک کسی انجام کی طرف جا رہا ہے. یہ ہمارا لائف اسپین ہے, کچھ اس طاقت کے وقت پہ کر جائیے. اپنی اس جوانی کو اللہ کے راستوں میں لگا کر اس کو جاویداں کر دیں, ورنہ کیا ہوگا؟ جب وہ سانس برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے. اس طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے, مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے. یہ آپ لوگوں کی بات ہے, اللہ آپ کو اس قابل کر دے. وہ کہیں گے کہ اللہ کے نوشتے میں تو تم روزے حشر تک پڑے رہے ہو, سو یہ وہی روزے حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے. بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی, اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. اس دن کی حسرت سے بچنے کے لیے آج محنت کرنی ہے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو، اسی طرح ٹھپا لگا دیتا اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں، پس نبی صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ ہلکا جاننے سے کیا مطلب ہے؟ ڈونٹ گیو اپ۔ آپ دیکھیے کہ یہاں بات کیا ہوئی، اللہ کے وعدے کی بات ہے نا، تو اس کو بڑے پیار سے کہا شاعر نے، یہ لسان العصر کا پیغام ہے، ان وعد اللہ حق، یاد رکھ۔ تو آپ کے میرے لیے عمل کیا ہے؟ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور ان وعدوں کی سچائی پہ نظر رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ ہم بھی اللہ سے اس امید پر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ، سورۃ نور میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اگر تم ایمان لا کر عمل صالح کرو گے تو دنیا میں تم کو غلبہ دوں گا، تو اللہ تعالی ہمیں بھی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ سورت پوری ہوئی، سورت لقمان کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت سنتے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔
آپ دیکھیے کہ لقمان کے نام پر ایک سورت ہے، یہ کون تھے؟ بہت ساری اس میں اختلافی باتیں ہیں، اتنا سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمارے ہاں مختلف نام معروف ہیں، جیسے حکیم الامت علامہ اقبال، بہت سارے لوگ ان کی پوئٹری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح کچھ اور شخصیات بھی ہیں، تو عربوں میں لقمان نام کی ایک شخصیت بہت معروف تھیں، چونکہ ان کے اندر حکمت تھی اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کر دیا، نبی نہیں تھے، لیکن صاحب حکمت ہونا اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ اپنی کتاب میں کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے کیا دیا، اور انہی کے ناطے سے تربیت اولاد کے بہت خوبصورت اصول اس صورت میں ہمیں ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ سورۃ لقمان سورۃ بقرہ کی طرح بالکل حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، فرمایا یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ صرف چار آیتیں ہیں، لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی بڑی حقیقتیں بیان کر دیں، اور اس سارے میں یہ بتا دیا کہ کامیابی کا طریقہ کیا ہے، کہ اللہ کا حق دیتے ہوئے اللہ کے بندوں کا حق دیا جائے اور آخرت پر یقین رکھا جائے۔ اس کے بعد دیکھیے آیت 4-7 کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں فلاح پانے سے لے کر مختلف کاموں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ بعد میں سلائڈ کو دیکھیں اور اس پہ غور کریں کہ کامیاب ہونے کا یہ طریقہ کیا ہمارے ایجنڈے میں بھی شامل ہے؟ ہم تو کامیابی کسی اور چیز کو کہتے ہیں، پہلے بچپن جوانی، پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں پرائمری، میٹرک، ایف اے، بی اے، ماسٹرز، کامیاب ہو گئے۔ ہماری کامیابی کی لسٹوں میں تو یہ نماز روزہ ہے ہی نہیں ہے، اللہ ہماری کامیابی کا معیار بدل دے۔ فرمایا یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں، اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے، نظر بن حارث، کون؟ جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے، ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ذرا سا سوچئے کہ کس طریقے سے یہاں ایک دم بات کی گئی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کلام دل فریب کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ لاہ الحدیث کے نام پہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، جس میں نماز نہ یاد رہے، جس میں اللہ کا حکم یاد نہ رہے، ماں باپ بلا رہے ہیں پرواہی کوئی نہیں، کانوں میں تو کچھ اور لگا ہوا ہے۔ تو ہر وہ چیز جس سے انسان اپنے قریب والوں سے دور ہو جائے، اس میں موسیقی بھی ہے، اس میں انٹرنیٹ کا غلط استعمال بھی ہے، فون کا غیر ضروری استعمال بھی ہے، رسالے، میگزین، فلمیں، ڈرامے، ہر وہ چیز جو ایک انسان کو اللہ کے راستے سے پیچھے کر دے۔ اور یاد رکھیے کہ اس دور میں ایک شخص تھا نظر بن حارث، اس کو بڑا رشک آیا کہ جو ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیتا ہے پلٹتا نہیں ہے، بس اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ جب کوشش کی، لوگ نہ ہٹے تو کہا اچھا آؤ ان کو کچھ چیزوں میں مصروف کر دوں۔ دور گیا ملک شام، وہاں سے گانے بجانے والی لونڈیاں لے آیا، خوب اچھا گاتی بجاتی۔ جس شخص کے بارے میں دیکھتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مروب ہو رہا ہے، اس کے اوپر ایک لونڈی کو مسلط کرتا، جو اس کو کھلاتی پلاتی، گانے سناتی، آہستہ آہستہ اس کا دل مو لیتی۔ آج اگر نظر بن حارث اس دنیا میں آ جائے تو کتنے ہی لوگوں کو گلے ملے۔ کل کا ایک نظر بن حارث تھا جس نے عرب میں اس چیز کو متعارف کرایا، اور آج تو گلی گلی ایسے لوگوں کی دکانیں ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں کلام دل فریب سے بے نیاز کر دے۔ ایسے لوگ ہیں جو حقیقت میں بھٹکے پڑے ہیں، اور یاد دیکھیے بغیر علم کے بھٹکنا اسی کو کہتے ہیں۔ ایسے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو اللہ کی بات سنائی جائے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے، اس سے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے، گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں، اچھا خبر سنا دو اس ایک دردناک عذاب کی۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں، اس نے زمین میں پہاڑ جمع دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں، اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، اب تم مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اصل بات یہ کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ کی قدرت کی چیزوں کی بات ہوئی نا، ہم سب بچپن سے ایک بات سنتے آئے، ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے؟ رات بھر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کسی شخص نے گواہی دی کہ پوری رات ان کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، شروع کا حصہ خود پڑھتے ہیں، خود سونے چاہیں، سونا چاہیں تو بیوی کو اٹھایا وہ پڑھتی ہیں، اور آخری پہر میں گھر کا غلام پڑھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گھر ہو ابو ہریرہ کا اور رات کی کوئی گھڑی قرآن سے دوری کی ہو، یہ گوارا نہیں۔ کسی نے اس پہ ایک بات لکھی ہے، پڑھ کے سناتی ہوں۔ اسلاف رات بھر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ اسلاف رات بھر بغیر کسی تھکن اور پریشانی کے قرآن کیسے پڑھا لیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی حیرت ہوتی ہے نا، اتنا کیسے کوئی پڑھ سکتا ہے، ہم تو یہاں دو ڈھائی گھنٹے میں تھک جاتے ہیں۔ لیکن میں نے جب ان لوگوں کو دیکھا جو رات بھر موبائل میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں، تو میرا تعجب دور ہو گیا اور میں جان گیا کہ جب دل کسی چیز سے محبت کر بیٹھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ مجھے تو نہیں کچھ کہنے کی ضرورت، بس یہ سوچیے آج جس مصروفیت اور مشغولیت اور فوکس ہو کر، حنیف ہو کر لوگ سیل فون کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، واللہ اتنا خوشو، صرف اتنا ہی خوشو ہماری نمازوں میں آ چکا ہوتا نا، تو آج امت کی حالت بدل گئی ہوتی، تو آج ہماری امت لاہ الحدیث کا شکار ہو گئی، فکشن، گانے بجانے۔ تو آج سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی، آپ اس قرآن کی اصل لذت لینا چاہتے ہیں نا، ایک مہینہ گانے سننا چھوڑ دیں، لکھیں ڈیٹ دیکھ کر، آج سے اگلی ڈیٹ تک گانا نہیں سنوں گی، میوزک نہیں سنوں گی، بس اس کو نکالیے، اس کی جگہ دیکھے گا آپ کے دل میں، یہ قرآن لے لے گا. یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں چلتی. بہت شوق سے آپ آ رہی ہیں قرآن پڑھنے، رمضان کے بعد نہیں آئیں گی اگر آپ نے گانے نہ چھوڑے. دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، دل میں ایسے گندے خیالات آتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو بندے کو غافل کر دے. آج ماں بلا رہی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں، کانوں پہ تو کچھ اور لگا ہوا ہے. بہت ساری اس پہ وعیدیں ہیں، اب وقت نہیں ہے. خود سمجھیے، جس امت میں گانے بجانے کی کثرت ہوگی وہاں اللہ کے عذاب بہت آتے ہیں. دھنسنے کا عذاب ہے، زلزلوں کا عذاب ہے، صرف اس قباحت کے اوپر. اور آج ہم اس صدی میں آ کر اس موضوع پہ بحث کرنے لگ گئے، کیا میوزک الاؤڈ ہے کہ نہیں. میوزک از دا فوڈ آف سول. پچھلے 1000 سال تک مسلمانوں میں اس پہ کوئی سوال نہیں کبھی اٹھا تھا کہ میوزک حلال ہے کہ حرام. یہ کب شروع ہوا؟ جب ہم ویسٹ کے ساتھ جا کر میچ ہونے لگ گئے، اور جب ہم نے بانسریوں کی آوازوں اور سروں میں سر ڈالنے جائے. اللہ ہماری اصلاح کر دے. متفقہ چیزوں میں سے ایک متفق ہے، جس کو آپ کا ایگریڈ اپاؤنٹ چیز تھی کہ میوزک نہیں اچھا ہوتا. آج آپ دیکھ لیجئے، ہماری تو نعتوں کے ساتھ میوزک، اللہ ہمیں ہدایت دے. ہماری تو قوالیوں کے ساتھ میوزک، ہماری فلموں میں میوزک، ہماری شادیوں میں میوزک. کل پتہ نہیں میت کو ساتھ لے جاتے ہوئے بھی کوئی بھجن گائیں گے یا کیا کریں گے. اللہ ہماری اصلاح فرما دے. فرمایا یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، بس مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے لقمان علیہ کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. آیت 13 سے لے کے 19 تک لقمان کے اپنے بیٹے کو نصیحتیں. یاد رکھیے کہ اولاد سے زیادہ کوئی چیز انسان کو پیاری نہیں ہوتی، اور انسان اپنی اولاد کو سب سے پیاری اور انمول چیز دینا چاہتا ہے. تو ایک باپ اپنے بیٹے کو اتنی انمول نصیحتیں کر رہا ہے. آج باپوں کو بھی تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. مائیں تو تڑپتی ہیں بچوں کی اصلاح کے لیے، باپ مال کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اور بچے کو ذرا سا خوش کرنا ہے تو 100 کا نوٹ دے دیا. تو اس پہ لیکچر موجود ہے، انشاءاللہ آپ کو بھیجیں گے. 1 سے زائد بار ان آیتوں پہ بات ہوئی ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ آج کے ماں باپ اپنے بچوں کے یہ حق دینے والے بن جائیں. اب یہاں ترتیب دیکھیے گا کتنی پیاری ہے تربیت اولاد میں، کیا چیز پہلے اور کیا بعد میں کرنی ہے، اس کو ترجمے میں سے نوٹ کیجئے گا. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حق یہ کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. حقیقت یہ کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے، یعنی سب سے بڑی بات اللہ کی. اور دیکھیے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ شرک نہ کرنا، ہمیں بوڑھے ہو کے بھی ابھی تک شرک اور توحید کا فرق نہیں پتہ چلتا. تو بچپن سے بچوں کو بتائیے اللہ کا حق کیا ہے. دوسری بات، انسانوں میں ماں باپ سب سے بڑا حق ماں باپ کا. اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اسی لیے ہم نے ان کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے. یاد رکھیے شکر وہ سرچشمہ ہے جہاں سے اطاعت اور عاجزی پھوٹتی ہے. آپ کے بچے اگر آپ کے شکر گزار نہیں ہیں کبھی آپ کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر آپ اپنے ماں باپ کی شکر گزار نہیں ہیں تو آپ کبھی ان کی طرف سے لگی ہوئی پابندیوں کو قبول نہیں کریں گی. لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے. اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی بھی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے. یہ نقطہ بچوں کو بچپن سے سکھائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آج ہم لوگوں کا ڈر دلاتے، لوگ دیکھیں گے، انکل کیا کہیں گے، آنٹی کیا کہیں گی. نہیں، اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یاد رکھیے یہی تقویٰ ہے. یہ چیز انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چوریاں کرنے، دوسروں کے بیگوں سے چیزیں نکالنے اور گھر سے چھوٹی چھوٹی چیزیں لے جانے سے روک لے گی. یہ پیارا سا تحفہ ہے جو آپ اپنے بچوں کو آج بھی دے سکتی ہیں کہ بیٹا اللہ تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ وہ آپ سے نہیں اللہ سے ڈریں گے. پھر حکم نماز کا، پتہ چلا نماز سے پہلے تقویٰ کا حکم. بیٹا نماز قائم کرنے کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اولاد کو ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں. ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نہیں جینا, برے اخلاق کے ساتھ نہیں جینا. تکبر کی مذمت میں اللہ کے نبی نے فرمایا, انسان اپنے غرور اور خود پسندی میں بڑھتے بڑھتے اللہ کے ہاتھ جب باروں میں لکھ لیا جاتا ہے پھر سرکشوں کے عذاب میں پھنس جاتا ہے. مسند احمد کی روایت 215. تو تکبر کسی کو زیب نہیں دیتا. بچوں کو بھی ذرا سا دھیما رکھ کے پالیں, ان کو بھی اچھے اچھے کپڑے اور جوتے اور بیگ دے کر بھیجتے ہیں, وہ بھی اکڑتے ہوئے اسکولوں میں جاتے ہیں. بڑی بڑی گاڑیوں سے نکلے, بڑے بڑے خوبصورت بیگ, آگے سے دروازہ کھولنے کے لیے ڈرائیور, اور ٹپک ٹپک کرتے وہ سیٹ صاحب جا رہے ہیں اسکول میں. تکبر آ جائے گا. عاجزی دیں, اپنے بچوں کو بہت دھیما رکھ کے پالیں, ورنہ کل آپ کے ہی سامنے اکڑنے لگیں گے اور آپ کو اچھا نہیں لگے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا, جو شخص فخر اور غرور سے اپنا کپڑا نیچے لٹکا کر گھسیٹے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت سے نہیں دیکھے گا. 5789 صحیح بخاری کی روایت. اسی طرح آپ دیکھیے, آج ایک چھوٹی سی چیز جو بڑے شہروں میں عموماً دیکھی جا رہی ہے کہ بچے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ خوش اخلاق نہیں رہے. اپنی سہیلیاں اپنے دوستوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں, لیکن اپنے سے بڑوں کو انکل اور آنٹیز کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں. تو سن لیجئے حدیث ابو داؤد کی روایت 4084. کسی مسلمان بھائی سے کشادہ پیشانی سے ہنس مک کر ملے, یہ بھی تیری بڑی نیکی ہے. چلیں اپنے ساتھ والے کو ذرا اسمائل دیں, اور افسوس ہے کہ آپ ایک ہی گھر سے ہیں اور پھر اسمائل دینا پڑ رہا ہے, اور ساس بہو تو نہیں کوئی ساتھ بیٹھی ہوئی. ہونے والی ساس ہے پھر تو آپ دیں گے اسمائل, ہونے والی بہو کو دے کر آپ بھی اسمائل دیں گی. خوش رہا کریں, اسمائلی رہا کریں. جب گھر میں کسی سے سامنا ملے اسمائل, بچیوں کو یہ سکھائیے. یقین کریں جو بچیاں کسی کو دے کر سلام اور اسمائل دے دیتی ہیں نا, وہ دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتی ہیں. کسی کو کچھ نہ دیں آپ, وہ کہتے ہیں گڑ نہ دو گڑ جیسی بات تو کر لو, شکر نہ دو شکر جیسی بات تو کرو, تو اسمائل دینا سکھائیں. آج بیزار بچیاں اور آوازار قسم کے بچے, کیا جوڑ ہے. وہ کہتے ہیں ایک تچڑا ایک تچڑی, پھر ہو گئی دونوں کی شادی, ہو گئے چڑ چڑے, اب سارے خوش ہو گئے ہیں, اور یہ جا کے سنائیں گے گھر میں اپنے چڑے کو. ہیں خوش رہا کریں. سب سے زیادہ مسلمان کو حق ہے کہ وہ خوش رہے. ہمارے چہروں سے خوشی کیوں چلی گئی آج تفکرات میں؟ اللہ ہمیں بس تھوڑے پہ راضی کر دے. جی خوشیاں اس لیے چلی گئی کہ مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. شادی کے ایک دن پہلے تک تو غم پڑا ہوتا ہے کہ جوڑا نہیں آیا اور جوتی نہیں آئی اور میک اپ نہیں اور فلانی, شادی والے دن رونا پڑا ہوتا ہے, خوشی کہاں سے ملنی ہے. تو چیئر فل, بی ہیپی. خیر پھر فرمایا, تہمند اور پیجامے کو ٹخنے سے نیچا نہ کر, یہ تکبر اور غرور ہے, اور تکبر اور غرور اللہ کو ناپسند ہے. ابو داؤد 4084 نمبر کی روایت. اللہ ہماری اولادوں کے اخلاق اچھے کر دے, اور اس کے لیے معذرت کے ساتھ ماں کو اسمائلی ہونا پڑے گا. بچہ سب سے پہلے اٹھ کے صبح کس کو دیکھتا ہے؟ تو ذرا آپ اپنے آپ کو دیکھیں شیشے میں, آپ کو دیکھ کے اسمائل کرنے کو دل کرتا ہے اس کا؟ تو صبح اٹھتے ہی اسمائل دیا کریں جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو. اپنی چال میں اعتدال اختیار کر, اور اپنی آواز ذرا پس رکھ. سب آوازوں سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. بچے اکثر شاؤٹ کرتے ہیں, پیار سن کو سمجھائیں کہ بیٹا اونچی آواز سے انسان نہیں گدھے بات کرتے ہیں. کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین و آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں, اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں؟ اس پر حال یہ کہ انسانوں میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب ہو, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. دیکھ لیجئے روایتوں کے پابند, کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے؟ خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو. اصل کیا ہے؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے, کہیے میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا, اور عملاً وہ نیک ہو. اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا, اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تمہارے سارے معاملے اپنے ہاتھ میں لے لے. اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کا کفر کرنا تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے, انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے, پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. یقیناً اللہ سینے کے چھپے ہوئے رازوں تک کو جانتا ہے. کیا پتہ چلا کہ اس دنیا سے واپسی کا سفر اگر اللہ کی ناشکری کے ساتھ ہو گیا تو وہاں جا کر چین نہیں پڑے گا, اور اس بات کا یقین کہ اللہ دل کے بھید جانتا ہے، یہ انسان کو غلط کاموں سے روک دیتا ہے۔ ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ذرا سبق دہرا لیں گے، زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیے، یہ توحید کی کون سی قسم ہے؟ ربوبیت۔ شاباش، اللہ کو رب سب مانتے ہیں۔ اصل شرک کس میں ہے؟ الوہیت میں شرک ہے، اللہ وہ بھی ختم کر دے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے، یعنی آپ اور میں اس کی تعریف نہ بھی کریں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں، امیجن کریں ذرا، کہیں بہت سبز علاقے میں جائیں اور وہاں بہت درخت ہوں، اس کو سوچیں، اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے جسے سات مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ سچ یہ کہ ہم قرآن پڑھ تو رہے ہیں لیکن اس کا حق تو نہیں ادا ہو رہا، اور یہ کبھی بھی نہیں حق ادا ہوگا، یہ بھی یاد رکھیے۔ بس یہی کہیں گے کہ اللہ ہم تیری ویسی شان بیان کرتی ہیں جس سے تو لائق ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ تین دفعہ فجر کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارا اجر دے گا۔ پھر فرمایا، تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ زندہ کر دینا، اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا، جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا اور زندہ کرنا۔ حقیقت یہ کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پھروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ اللہ کے نبی نے ابو ذر سے پوچھا، جانتے ہو کہ سورج رات کو کدھر چلا جاتا ہے؟ جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ جا کر اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑتا ہے اور اپنے رب سے اجازت چاہتا ہے، قریب ہے کہ ایک دن اسے کہہ دیا جائے کہ جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا۔ یہ بخاری کی روایت 3199 نمبر کی۔ تو ہمیں بھی سجدہ سر اللہ کو کرنا ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ اور در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہو۔ اللہ ہمیں صبر اور شکر والا بنا دے۔ اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں، اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے، پھر وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ان میں سے کوئی درمیانہ راستہ اختیار کرتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا، مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرہ ہے۔ لوگوں، بچو اپنے رب کے غضب سے۔ اب آخری آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے غرور سے، دھوکے سے بچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا۔ باپ اپنے بیٹے کا تصور کر کے سوچ لے، اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس جو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے۔ ان آیتوں پر ایک لیکچر ہے، نفس کے دھوکے، بہت پرانا، کئی سال پہلے کے دورہ قرآن میں ہر سال پارے میں سے ایک آیت تدبر لیتی تھی اور رات کو پھر اس پر ایک گھنٹہ بات کرتی تھی، تو اس پارے میں سے اس پہ بات ہوئی تھی۔ آپ کو انشاءاللہ اس کا لنک ملے گا، سنیے گا، بہت لائٹ سا لیکچر ہے کہ کیسے شیطان ہمیں دھوکے دیتا ہے۔ اس کھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے بیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس زمین میں اس کی موت آنی ہے۔ جانتے ہیں پر میں، ورنہ تو کبھی وہاں نہ پہنچے۔ اور یاد رکھیے، جہاں موت آنی ہوتی نا اللہ ادھر پہنچا دیتا ہے۔ وہ اپنے واقعہ سنا ہوگا حضرت سلیمان کے دور میں، ایک شخص ان کے پاس آ کے بیٹھا ہے اور دوسرا شخص مستقل اس کو گھوری جا رہا ہے، اتنا گھورا کہ اس شخص کو خوف آ گیا، حضرت سلیمان سے کہنے لگا مجھے یہاں سے دور بھیج دو، دور بھیج دو. ان کے پاس ہوائیں بھی تھی اور تخت بھی تھا، دور ہواؤں کے ذریعے ان کو چند منٹس میں پہنچا دیا، بات ختم ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد وہی شخص دوبارہ نظر آیا جو اس کو گھور رہا تھا. حضرت سلیمان نے پوچھا کہ تو کون ہے، تو اس دن فلان شخص کو کیوں گھور رہا تھا؟ کہنے لگا میں ملک الموت ہوں، اس دن وہ شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میں گھور کیوں رہا تھا کہ اللہ نے تو مجھے حکم دیا کہ اس کی جان بہت دور کہیں نکالنی ہے، تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ وہاں کیسے پہنچے گا، یہ تو بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے. بس اس کے بعد کیا ہوا آپ سمجھ گئے، اللہ نے سبب پیدا کیے، کہتے جوں ہی وہ وہاں پہنچا میں نے جا کے اس کی جان لے لی. تو جہاں موت ہوتی ہے وہاں سبب رکھ دیا جاتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہماری موت ایمان کی حالت میں، شہادت کی موت اللہ کے رستوں کی ہو، اور اللہ تعالی ہمیں عزت کی موت عطا فرمائے. اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. جابر سے روایت، اللہ کے نبی کہتے ہیں جب تک سورت سجدہ یعنی الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھنا لیتے تو سوتے نہیں تھے. یہ ترمذی کی روایت ہے 2892 نمبر کی. تو اگلی سورت جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس کو سنتے وقت آپ نے ایک وعدہ کرنا ہے خود سے، آج رات سے میں بھی آپ سے اور آپ اپنے آپ سے اور ہم سب ایک دوسرے سے اور خود سے کہتے ہیں کہ ہم اس سورت کو پڑھے بغیر نہیں سوئیں گے. کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ چھوٹی سی سورت ہے، پڑھتے ہیں، تلاوت بعد میں انشاءاللہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو متنبہ کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد لوگوں کو وارن کرنا. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جن کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا، پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ حریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ تھاما، پھر فرمایا اللہ نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا کر کے 7ویں دن عرش پر قیام کیا. مٹی ہفتے کے دن بنی، پہاڑ اتوار کے دن، درخت سوموار کے دن، برائیاں منگل کے دن، نور بدھ کے دن، جانور جمعرات کے دن، آدم جمعے کے دن، عصر کے بعد دن کی آخری گھڑی میں. آپ کی کتنی ڈیٹیل جی، آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ حمیم سجدہ میں. قرآن میں بھی ایک آیت آئے گی جس میں 6 دن کا بریک ڈاؤن دیا گیا ہے. خیر آگے بات کیا ہے، فرمایا اسے تمام روئے زمین کی مٹی سے پیدا کیا جس میں سفید و سیاہ اچھی بری ہر طرح کی تھی، اسی باعث اولاد آدم بھی بھلی بری ہوتی ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2789 نمبر کی. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ نے ساری کائنات کو ایک سسٹم کے ساتھ پیدا کیا ہے. اب کیا کر رہا ہے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، یعنی سارے کام بھی اب اللہ خود چلا رہا ہے. ایسے سمجھیے کہ گھر بنایا بھی اللہ نے اور اب اس کو چلا بھی رہا ہے. لوگ کہتے ہیں بنایا خود تھا، اب مدد لے رہا ہے بزرگوں کی کہ تم بھی ذرا میری تھوڑی مدد کرو. تو قرآن کیا کہتا ہے، اکیلے نے بنایا، آج اکیلا چلا رہا ہے. اور اس کی تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور چاہتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے. وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم. جو چیز بھی اس نے بنائی خوب بنائی، سچ ہے سب چیزیں اپنی ایکسٹریم پہ خوبصورت ہے نا. آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ ایسے ہی ہونے چاہیے تھے نا جیسے ہیں، تو پھر اس نے شریعت خوبصورت کیوں نہیں بنائی ہوگی؟ اس نے یہ قرآن کیوں نہ خوبصورت بنایا ہوگا؟ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نکسک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور تم کو کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے. تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. شعور سے کہیے الحمدللہ، تاکہ اللہ ہمیں ان کم لوگوں میں شامل کر لے. پھر کہ الحمدللہ. اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے. آج رات کو جب یہ سورت پڑھیں گے نا تو یہ جملہ یاد رکھیے گا. کسی کو نہیں پتا کہ رات کو سونا ہے اور صبح اٹھنا بھی ہے کہ نہیں اٹھنا. کرے گا کیا وہ؟ تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے۔ اللہ ہماری موت ایمان والی کرنا۔ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا۔ ہم کہتے ہیں نا موت کی صورت میں آنکھیں بند ہوتی ہیں، بند نہیں ہوتی، آج بند ہیں کل کھلتی ہیں، تبھی تو کہیں گے کہ اللہ آج وہ دیکھنے لگ گئے جو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ ہماری دنیا میں آنکھیں کھول دے اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا۔ جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا۔ چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ کیسا برا وقت ہوگا ان لوگوں کے لیے۔ ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن سن کے سجدوں میں گرنے والا بنائے۔ کیا آج کا انسان اللہ کی بجائے کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ اور اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اے اللہ ہمیں تہجد گزار کر دے، اللہ راتوں کو ہمیں بستروں سے الگ رہنے والا بنا دے۔ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دو لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، ذرا سا سنیے اور اپنے لیے دعا کریں۔ کیا؟ ایک وہ جو رات کو میٹھی نیند سویا ہوتا ہے لیکن اچانک اپنے رب کی نعمتیں اور اس کی سزائیں یاد کر کے اٹھ بیٹھتا ہے، اپنے نرم گرم بسترے کو چھوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو کر نماز شروع کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس میں کر لے۔ آپ دیکھیں اس وقت اللہ خوش ہو رہا ہوگا آپ کو دیکھ کر۔ دوسرا وہ ہے جو ایک غزوے میں ہے، کافروں سے لڑتے لڑتے مسلمانوں کا پانسا کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن یہ شخص یہ سمجھ کر کہ بھاگنے میں اللہ کی ناراضگی ہے، آگے بڑھنے میں اللہ کی رضا مندی ہے، میدان کی طرف لوٹتا اور کافروں سے جہاد کرتا ہے یہاں تک کہ اپنا سر اس کے نام پر قربان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فخر سے اپنے فرشتوں کو اسے دکھاتا ہے اور اس کے سامنے اس کے عمل کی تعریف کرتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت 35-36، کیا پتہ چلا کہ کان اللہ شاکرن علیما، اللہ قدر دان ہے اور جانتا بھی ہے کہ آپ اس کے راستے میں کیا کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے۔ بس آپ جنت کا صرف امیجینیشن کر سکتے ہیں، اصل وہاں جا کے دیکھیں گے۔ بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ بولیے، نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جنت کی نعمتیں جسے ملیں وہ کبھی بھی واپس نہیں ہوں گی۔ سوچیے، دنیا میں چیزیں ملتی ہیں پھر چھن جاتی ہیں، اولاد ملتی ہے پھر فوت ہو جاتی ہے، رشتے ہوتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ ان کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے، چلے نئے نہیں بنانے پڑیں گے۔ آپ کہیں گے پھر تو مزہ ہی نہیں آئے گا۔ ان کی جوانی ڈھلے گی نہیں، ان کے لیے جنت میں وہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا وہم و گمان آیا۔ مسلم کی روایت 38-36۔ تو اس آیت کو پڑھ لیجئے اور دعا کرے اللہ ہمیں اچانک خوبصورت سی جنت دے، کہ سرپرائز جنت ہے یہ، اللہ ہمیں اچھے اچھے کام کرنے والا بنا دے۔ اس کے برعکس، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کتنا برا انجام ہے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی بدلے میں دنیا میں بھی تکلیفیں آتی ہیں اور آخرت کا عذاب تو بعد کا ہے۔ شاید کہ وہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اللہ ہمیں بچا کے رکھے. اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے, پس اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا, آج ان قوموں نے اس کتاب کا کیا حل کر دیا. اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیش روا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے, اور کہ ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہ ملی, کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں, کیا یہ لوگ سنتے نہیں؟ اور کہ ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہ دیکھا کہ ہم ایک بیاب ہو گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور وہ خود بھی کھاتے ہیں, تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے, اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی. اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو. دیکھیے کس بات پہ صورت پوری ہو رہی ہے, دھمکی. نہیں مانتے, چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ, اور انتظار کرو یہ بھی منتظر ہیں. تو انشاءاللہ آج رات آپ اس سورت پہ غور و فکر کر کے سوئیں گے اللہ کی توفیق سے. اگلی سورت سورت الاحزاب ہے. اس کا مین تھیم کانسیپٹ انشاءاللہ اگلے پارے کے شروع میں آپ کے سامنے رکھوں گی. سورت نور کی طرح بڑی خوبصورت اور اہم سورت ہے. ابھی ہم اس کی ابتدائی آیتوں کا ترجمہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین. بہت ہی انیوژل انداز ہے سورت کا بھی. اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو, حقیقت میں علیم و حکیم تو اللہ ہی ہے. پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے, اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. اللہ پر توکل کرو, اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے حملے ہوئے گھریلو زندگی میں, خاندانی سطح پہ, اسی کا اس صورت میں تذکرہ ہے. اسی لیے آپ نے نبی کو شروع میں تسلی دی گئی, پھر فرمایا اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے. سائنس کو تو آج پتہ چلا, 1400 سال پہلے اللہ نے بتا دیا دل ایک ہی ہوتا ہے. ہم نے تو پتہ نہیں کتنے دل ہاتھوں میں پکڑے ہوئے, ہر ایک کو پکڑا دیتے ہیں, خاص طور پہ 14 فروری کو. اللہ ہدایت دے. نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو. زہار کیا ہوتا ہے؟ سورت مجادلہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. بیوی کو ماں کہہ دینا. تو کہا جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا. نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو. کیا پتہ چلا کہ منہ سے کچھ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو. نوٹ کر لیں, کوئی اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کا نام نہیں لگا سکتا. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. نہ دانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں, لیکن اس بات پر ضرور پکڑ ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. تو کیا پتہ چلا کیسی منہ بولے بیٹے اور بھائی نہیں بنانے چاہیے. کچھ عورتوں کو عادت ہوتی ہے یہ میرا بھائی بنا ہوا ہے, یہ میری بہن ہے. نہیں, خون کے رشتے خون کے رشتے ہیں. بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے, اور نبی کی بیویاں اس کی مائیں ان کی مائیں ہیں. یہ ہے وہ آیت جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امہات المومنین کہتے ہیں. مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کی بہ نسبت رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی با ایمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے نفس سے, اس کے مال سے, اس کی اولاد سے اور دنیا کے کل لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. بخاری کی روایت 15. 3 سیکنڈ سوچئے, کیا واقعی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے پیارے ہیں؟ تو کہیں پھر انہی کے طریقے پہ چلنا ہے, انہی کی دیوی اس کتاب اور اس سنت کو سمجھنا ہے انشاءاللہ. اور اے نبی یاد کرو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں، تاکہ سچے لوگوں کو انکار اب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہاں سے غزوہ خندق کی بات ہے، انشاءاللہ کل کے پارے کے شروع میں آپ کو اس کی کچھ ہلکیاں دوں گی۔ یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی اس نے تم پر کیا ہے، جب لشکر تم پر چڑھائے تھے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی، آج بھی امت مسلمہ پر ایسے ہی لشکر چڑھائیاں کر رہے ہیں۔ آج وہ ایمان پیدا کر لے جو اس دور کے صحابہ کا تھا، تو وہی مدد آج بھی ہونے کو تیار ہے، اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں، اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے، جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھائے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، ہم نے دین کے لیے اتنی قربانیاں سہی، اللہ اکبر۔ اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے، بری طرح ہلا مارے گئے، زلزلو زلزالن شدیدہ، ایسے لگتا ہے زلزلہ آ گیا۔ ہمیں اسلام کے لیے اتنی تکلیفیں نہیں سہنی پڑی نا، اس لیے ہمیں اس کی قدر کم ہے۔ آج صحابہ کو بڑی ویلیو تھی اس اسلام کی، انہوں نے مارے کھا کھا کر یہ اسلام حاصل کیا تھا۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے، جب ان میں سے گروہ نے کہا ہے یثرب کے لوگوں تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، پلٹ چلو، اللہ آج کے دشمنوں کو بھی یہی کہنے والا بنا دے۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، اس دور میں بھی لوگ کچھ لوگوں کو گھر نہیں چھوڑتے تھے، اللہ کے رستوں میں نکلنے سے روک لیتے تھے، ایسے ہی لوگوں کی بات، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھسائے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے، اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرست تو ہونی ہی تھی۔ اے نبی ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا، یعنی جو میدان جنگ میں نہیں جاتے کیا بھلا ان کو موت نہیں آتی۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے، اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، کچھ لوگ ہیں خود نیکی نہیں کرتے تو دوسروں کو کرتا بھی نہیں دیکھ سکتے، پھر غلط بہانوں سے طریقوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کی بات کیا کہتے تھے جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس برائے نام گنانے کو، یعنی صرف رول کا لگوانے کو آتے ہیں، دیٹس اٹ، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو، یعنی دین کا کام ان کو موت لگتا ہے۔ استغفر اللہ، شکر ہے اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نہیں، ورنہ پتہ نہیں کچھ مسلمانوں کے نام کیسے آتے اس میں۔ مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں، یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے ہی نہیں، اور اگر وہ حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحراؤں میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہاں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، یعنی گھر میں ٹی وی پہ خبریں سننا سب کو اچھا لگتا ہے لیکن میدان جنگ میں جا کر مسلمانوں کی مدد کرنا کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کی صورت میں ایک بہترین نمونہ تھا۔ سچ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور جو میں آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے، اور سچے مومنوں کا حال یہ ہے کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ دیکھیے منافق جس چیز کو موت کہہ رہا ہے، مومن اس کو اپنے لیے آنر کہہ رہا ہے، اس کو اللہ کے رستے کے کام اپنے لیے ایک عزت لگتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا. ان میں کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. اصل بات یہ ہے, نبی کی جنگیں جو ہوتی ہیں نا, ان سے سبق لینے والے بہت واقعات ہوتے ہیں, لیکن عموماً لوگ ان باتوں کو بس جنگ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. اسی پہ بہت پیارا شعر ہے کسی کا, تیرے سور و بدر کے باب کے ورق الٹ کے گزر گیا. کہتے ہیں جب اس غارِ سور اور غزوہ بدر کی باتیں آتی ہیں تو میں جلدی جلدی کتاب کے وہ صفحے پلٹ دیتا ہوں. مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا. یہ سچ ہے. آج ہماری امت حکایتیں پسند کرتی ہے, روایتیں پسند کرتی ہے, فضائل الاعمال پسند کرتی ہے. نبی کی جنگوں کے قصے ان کو سمجھ ہی نہیں آتے, حالانکہ اس ایک ایک جنگ میں سینکڑوں لیسنز ہیں. اللہ ہمیں لینے والا بنائے. اگر ممکن ہو, آپ سب کے گھر میں سیرت کی بکس ہوں گی, کوئی تو ہوگی نا, بڑی چھوٹی جو بھی ہے. غزوہ خندق کے ذرا چند باب چند صفحے پڑھ کر آئیے گا تو آنکھیں روئیں گی. کس نبی نے کتنی مشقتوں میں پڑھ کر اس دین کو بچایا, آج ہم نے اس کا کیا حال کر دیا. آخری آیتیں پارے کی, یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. یہ آیت انس بن نذیر کے بارے میں, بخاری کی روایت 4783, آپ پڑھ لیجئے گا, ڈیٹیلز ہیں. جنگ میں شامل نہیں ہو سکے تھے, بعد میں ہوئے تو کس طریقے سے انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے. 80 سے اوپر زخم لگے تھے ان کے جسم کو, نیزے کا, تیر کا, تلواروں کے اتنے زخم تھے کہ ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کی پوروں سے ان کو پہچانا, مسلح کر دیا, چوپ کر دیا دشمنوں نے ان کو. یہ صحابہ تھے جنہوں نے اسلام کو بچایا تھا. آج ہم بھی اللہ کرے اسی طرح اسلام کے لیے تن من دھن سے بازی لگانے والے بن جائیں. نتیجہ سن لیجئے غزوہ خندق کا, اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا اور وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے. آج بھی اللہ یہی کر سکتا ہے, صرف وہ ایمان تو پیدا کرے. وہ کہتے ہیں نا, فرشتے آج بھی تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں, شرط کیا ہے؟ فضائے بدر پیدا کر. تو صحابہ والا ایمان اگر آج بھی آ جائے گا, انشاءاللہ یہ سب کچھ دنیا آج بھی دیکھے گی. اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. بخاری کی روایت ہے 4114 نمبر کی, آپ نے فرمایا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس نے اپنے وعدے کو سچا کیا, اپنے بندے کی مدد کی, اپنے لشکر کی عزت کی, تمام دشمنوں سے آپ ہی نمٹ لیا, سب کو شکست دے دی, اس کے بعد اور کوئی نہیں. آج بھی وہی اللہ ہے نا, اتنا ہی قوی, اتنا ہی غالب ہے. اصل بات ہے کہ مسلمانوں کا ایمان جتنا بڑھتا جاتا ہے اللہ کی مدد بڑھتی جائے گی انشاءاللہ. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہوروں کا ساتھ دیا, اللہ ان کی گھڑیوں سے انہیں اتار لائے اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے کو قید کر رہے ہو. غزوہ بنو قریظہ کی طرف اشارہ ہے. یہود کے ایک قبیلے نے غدر کیا تھا, دھوکہ دیا تھا, اللہ نے ان کو بھی پکڑ لیا. انہی کے بارے میں یہ آیات ہے, اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھر اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہمیں بھی جرت اور طاقت کے ساتھ جینے والا بنائے. اب یہاں سے نبی کی بیویوں کو ایک مضمون کے ساتھ پکارا جا رہا ہے جو اگلے حصے میں بھی ہوگا. اے نبی, اپنی بیویوں سے کہو, اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ, میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. غزوہ خیبر کے بعد سب طرف خوشحالی آ گئی, لیکن نبی کے 9 گھروں میں سے ایک میں بھی چولہا نہیں جلتا تھا. تو بیویوں نے آ کر صرف اتنی سی فرمائش کر دی کہ اللہ کے نبی ذرا ہمارا بھی خرچہ بڑھا دیں. بس, ناجائز بات نہیں تھی, لیکن نبی کی بیوی ہونے کے ناطے سے بڑی بات تھی. اللہ کے نبی نے الہ کر لیا کہ جاؤ پھر دنیا کی دولت لو, لیکن میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا. تنگی ترشی میں جینا ہے تو میرے ساتھ جیو. تو نبی کی بیویوں نے کیا چوز کیا؟ کہا, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہے اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. نبی کی بیوی ہو تم میں سے جو کوئی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا, اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سایت کے اترتے ہی اللہ کے نبی میرے پاس آئے اور مجھ سے فرمانے لگے, میں ایک بات کا تم سے ذکر کرنے والا ہوں, تم جواب میں جلدی نہ کرنا. دیکھیں اپنی بیویوں کو کیسے سمجھاتے تھے, اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے جواب دینا. یہ تو جانتے ہی تھے کہ ناممکن ہے کہ میرے والدین مجھے آپ سے جدائی کا مشورہ دیں گے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی, میں نے فوراً جواب دیا, کیا کہ یا رسول اللہ اس میں ماں باپ سے مشورہ کرنے کی کون سی بات ہے، اللہ آج کی بچیوں کو بھی اسی سنت کا عادی کر دے۔ یاد رکھیے، اپنے شوہر کے بارے میں کبھی اپنے ماں باپ سے مشورہ نہ کریں، ورنہ بہت ساری بیٹیاں اپنے گھر خراب کر لیتی ہیں۔ مجھے اللہ پسند اور اس کے رسول پسند اور آخرت کا گھر پسند ہے، یہ بخاری کی روایت ہے 47-85۔ ڈیٹیلز تو بعد میں پڑھیں گے آپ۔ تو بہرحال یہ پارا تھا پورا ہوا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔